मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
مدرسے میں ختم قرآن کی تقریب ہے، بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے، بہت سارے بچوں نے، کتنے بچے ہیں وہی ٹوٹل؟ 11 بچوں نے ماشاء اللہ۔ ہر مدرسے میں کوئی 11، کہیں 16، کہیں 500 بچے بھی ہیں جو حفظ کی تکمیل کر رہے ہیں۔ روح خوش ہو جاتی ہے، ایسا ماشاء اللہ قرآن زندہ ہے، سینوں میں محفوظ ہو رہا ہے، ہول سیل کے حساب سے حافظ مارکیٹ میں آ رہے ہیں، ہول سیل کے حساب سے مارکیٹ میں حافظ پیدا ہو رہے ہیں، دے مار 4.5 ہر محلے میں۔ جیسے فارمی مرغیاں ہیں نا، پہلے مرغی انڈا دیتی تھی، کچھ انڈے ہم کھا جاتے تھے، کچھ چوزے نکالنے کے لیے چھوڑتے تھے، پھر جب مرغی کا موڈ ہوتا تھا ان انڈوں پہ بیٹھتی تھی 21 دن، اس میں بھی 2-4 خراب ہو جاتے تھے، کچھ چوزے نکلتے تھے، پھر ان کچھ چوزوں میں بلی کھا جاتی تھی، کچھ کو چیل کوے اڑا اٹھا کے لے جاتے تھے، 5-6 بچتے تھے، 4-5۔ پھر اس کے بعد جا کے دوبارہ مرغی کہیں انڈے دینا شروع کرتی، تو اس میں ہول سیل والا حساب بن نہیں رہا۔ سائنس نے ترقی کی، فارمی مرغی مارکیٹ میں آئی، بنڈے ہی انڈے، روزانہ کریٹ بھر بھر کے انڈے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ اب کبھی مارکیٹ سے نہ انڈا شارٹ ہوتا ہے اور نہ چوزا، بلکہ مرغی سے گن پوائنٹ پہ انڈے نکلوائے جا رہے ہیں۔ وہ نو کا آپشن ہی نہیں ہے مرغی کے پاس، دے مار 4.5 انڈوں پہ انڈا دیا جا رہا ہے، رکتی نہیں ہے، اور چوزے انکیوبیٹر سے نکالے جا رہے ہیں۔ تو جیسے ہر چیز کی پروڈکٹ بڑھ گئی ہے نا، فارمی چکن کو دیکھو، فارمی انڈے کو دیکھو، شہد کو دیکھو، پہلے شہد کہیں جنگل میں جا کے چھتا مل گیا، نکال کے لائے، بیچا، کھایا، یہ ہوتا تھا۔ اب شہد کی فارمنگ ہو رہی ہے، اتنا شہد پیدا ہو رہا ہے کہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے۔ تو ہر چیز کی پروڈکٹ مارکیٹ میں کئی گنا بڑھ گئی ہے، برائی بھی اسی طرح بڑھ گئی ہے۔ پہلے کوئی آدمی بد نظری کرنے کے لیے دل چاہتا نا کسی فاسق اور فاجر کا، تو چھپ چھپا کے ماں باپ سے، لوگوں سے چھپ چھپا کے، ٹکٹ خرید کے، ہولیا تبدیل کر کے کہیں سینما گھر میں جاتا تھا۔ بے حیائی ہول سیل کے حساب سے، موبائل جیبوں میں رکھا ہوا ہے، نیٹ پہ جو بےہودگی دیکھنا چاہے اگر اللہ کا خوف نہ ہو لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ تو مارکیٹ میں ہر چیز بڑھ رہی ہے، اللہ کا شکر ہے مارکیٹ میں مولوی بھی ہول سیل کے حساب سے اب پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ پہلے مولانا بھی کہیں چیدہ چیدہ خال خال کہیں نظر آیا کرتے تھے، حافظ تو ہمیں یاد ہے ہمارے بچپن میں ملتے ہی نہیں تھے، گاؤں دیہاتوں سے حافظ کراچی میں آتے تھے تراوی پڑھانے کے لیے، اور ایسی حافظ کی عزت ہوتی تھی، بھائی حافظ ہے، اس کی ٹون ہی چینج ہوتی تھی، وہ تمیز سے بات نہیں کرتا تھا، کہتا میں حافظ ہوں۔ بھائی جہاں برائی بہت پھیلی ہے، الحمدللہ دین کا علم، حفظ قرآن بھی الحمدللہ بہت تیزی سے پھیلا ہے، اور یہ برکت ہے ہمارے اکابر کی محنتوں کی، یہ ان کا نتیجہ ہے۔ انگریز نے تو ہندوستان میں سب ختم کر دیا تھا، علماء نے محنت کی، آج پوری دنیا میں مدرسوں کا جال بچھا دیا ہے۔ آپ کو میں ایک عجیب بات بتاؤں، آپ دنیا میں کہیں بھی سفر کریں، آپ کو اسلامک یونیورسٹیاں تو ملیں گی جن میں بڑا لبرل ماحول ہوتا ہے، تو وہاں علماء بھی بنتے ہیں، کسی کی داڑھی ہوگی کسی کی نہیں ہوگی، ہر طرح کے لوگ ہیں، لیکن وہ جو مدارس کا ایک سیٹ اپ صدیوں سے چلا آ رہا ہے نا, صدیوں سے ہمارے یہاں استاد کے سامنے دو زانوں بیٹھنا, نماز کی پابندی, تکبیر اولا کی پابندی, یہ آپ کو اگر پورے طور پہ ملے گا تو مدرسوں میں ملے گا, یہ جن کو اصطلاح میں مدرسہ کہا جاتا ہے, اور یہ صرف بر صغیر میں ملے گا آپ کو. آپ پوری دنیا میں کہیں بھی مدرسہ اگر دیکھیں گے نا, اس مدرسے کی تحقیق کریں گے تو اس کی پشتیں جا کے ہندوستان کے علماء سے جا کے ملتی ہوں گی. تو اللہ نے بڑا کام لیا ہے ہمارے علماء سے, بہت کام لیا ہے, پوری دنیا میں اللہ کام لے رہا ہے. میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے, تو مسئلہ میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی حفظ قرآن کی محفل میں جاؤ تو اتنے بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سامنے, اب بچوں کے لیول پہ آگے بات کرو تو وہ بڑوں کے خلاف ہو جاتی ہے, بڑوں کے لیول پہ آگے بات کرو تو بچوں کی سمجھ میں نہیں آئی. اب ان میں شادیوں کی بات تو کر نہیں سکتے, چھوٹے چھوٹے بچوں میں کیا ان کو سمجھانا. شادیوں کی بات اس لیے ضروری ہے کہ پروڈکٹ شادیوں سے بڑھتی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ حافظوں کی تعداد چار گنا بڑھ جائے تو پروڈکٹ چار گنا بڑھا دو, چار چار شادیاں کرو چار گنا بڑھ جائیں گے. ایسا ہی ہے نا, آپ چاہتے ہو ریون کے اجتماع میں جتنے لوگ آتے ہیں یہ اجتماع چار گنا بڑا ہو, تو بھائی جتنے لوگ اجتماع میں آتے ہیں وہ اپنی پیداوار چار گنا بڑھا دیں. کیا خیال ہے بھائی, آپ کے پاس ایک مرغی ہے, بارہ چوزے نکلیں گے نا. آپ زیادہ چوزے چاہتے ہو کہ پیدا ہوں تو چار مرغیاں رکھو, چاروں کو انڈوں پہ بٹھا دو آپ, تو بارہ چوک 48 چوزے نکلیں گے. پھر ان 48 چوزوں میں سے ہر مرغے کی چار چار مرغیاں ہوں, پھر ان کو ان ہر چوزے اس طرح ہوتے ہوتے انڈے ہی انڈے. کیا ہے اب یہ بچوں کو کیا سمجھ سمجھ میں آئے گی یہ بات. تو ایسی مجلسوں میں بیان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کس کے لیول پہ آ کے آدمی بات کرے. بچے بھی ہو لکھتے ماشاءاللہ, چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں کی بھرمار ہے, ادھر سفید ریش بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر جوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو کس کے لیول پہ آ کے بات کریں, کس کو سمجھائیں بات. یہ بڑا میرے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے کہ کیا بات کروں میں ایسے مجمع میں. ایک طرح کا طبقہ ہونا تو بات کرنا آسان ہوتا ہے. خیر کوشش کرتے ہیں کچھ ملی جلی سی باتیں ہو جائیں, سبھی کو سمجھ میں آ جائیں. دیکھو یہ اسلام کا بہت بڑا معجزہ ہے. کچھ معجزے ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ظاہر ہوئے ہیں. چاند کے دو ٹکڑے انگلی کے اشارے سے ہو گئے, صحابہ نے بیان کیا, دیکھا, قرآن نے بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں مبارک میں اپنی انگلیاں ڈالیں, صحابی رسول کہتے ہیں پانی پھوٹ پڑا اس میں سے, سب نے سیراب ہو کے پیا. ایک دودھ کا پیالہ کئی لوگوں نے بھر کے پیا ہے, وہ پیالہ ختم نہیں ہوا. یہ وہ معجزے تھے جو صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے, یہ آج غیر مسلم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا. لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ایک ایک چیز قرآن کی معجزہ ہے, ایک ایک چیز. قرآن جس زبان میں نازل ہوا عربی, یہ خود ایک معجزہ ہے. اتنی خوبصورت زبان, ایسی روحانیت, ایسی چاشنی دنیا کی کسی زبان میں نہیں. کوئی اوریجنل عربی بول رہا ہو بڑا اچھا لگتا ہے, اوریجنل عربی بول رہا ہو بڑی روحانیت آتی ہے اس میں. سوچیں یہ قرآن انگلش یا اردو میں ہوتا ہم سورہ فاتحہ کیسے پڑھتے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے, روز جزا کا مالک ہے. لیکن جب یہ آپ عربی میں پڑھتے ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. کیا انداز ہے, کیا جان ہے, یہ نہ انگلش میں آ سکتی تھی نہ اردو میں, یہ سر بنتا ہی نہیں, یہ روحانیت پیدا ہی نہیں ہوتی. تبارک الذی, بہت برکت والی ہے وہ ذات جس نے حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب اپنے بندے پر نازل کی تاکہ یہ تمام جہان والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کا ذریعہ بن جائے. یہ میں نے اردو میں بیان کیا, وہ مزہ نہیں آیا. جب آپ اس کو عربی میں پڑھتے ہو, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا, یہی وجہ ہے کہ قرآن جتنا سمجھ کے پڑھا جاتا ہے اتنا ہی بغیر سمجھے بھی پڑھا اور سنا جاتا ہے. حسن قراءت کے جو مقابلے ہوتے ہیں اس میں عوام کو ان آیتوں کا مفہوم نہیں پتا ہوتا کہ کیا کہہ رہا ہے, صرف وہ الفاظ سے لذت حاصل کر رہے ہوتے ہیں. دنیا میں کوئی ایسی زبان دیکھی کہ جو نہ نظم ہو نہ شاعری ہو, اس کے الفاظ میں اتنی لذت اور اتنا مزہ ہو, لوگ سن کے لذت حاصل کر رہے ہوں, پوری پوری رات قاریوں کی قراءتیں سنی جاتی ہیں بیٹھے. اللہ نے اس کتاب کے لیے جس زبان کا انتخاب کیا وہ زبان میں مٹھاس بے انتہا, بلاغت بے انتہا. یہ سلیکشن, یہ خدا کا سلیکشن ہے, یہ انسانوں کا سلیکشن نہیں ہو سکتا. کسی بھی زبان میں ہوتی نا یہ قرآن, وہ مزہ نہیں آتا اس میں جو عربی میں ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے. ابھی بچوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات, بچوں کی سمجھ میں آئے گا لڈو چاکلیٹ ٹافی. بچے آپ لوگ بڑے ہو کر پوچھ لینا اس کا مطلب کیا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ شرارتوں میں لگے ہوئے ہیں یہ. تو یہ کسی زبان میں وہ چاشنی نہیں ہے جو کس زبان میں ہے, عربی میں. دنیا میں 1400 سال پرانی کوئی زبان دکھاؤ جو آج سمجھی اور بولی جاتی ہو, کوئی ہے؟ قرآن نے جس زبان کا انتخاب کیا ایسی زبان جو قیامت تک محفوظ رہے گی. مجھے دکھاؤ کوئی 1400 سال پرانی زبان. یہودیوں کی عبرانی ہے, وہ دنیا میں ٹوٹل 4-5 آدمی سمجھتے ہیں میرا خیال, اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے, 2-4 لوگ ہی رہ گئے ہیں اس کے سمجھنے والے, محفوظ رکھی بھی ہے انہوں نے. عربی 20 ملکوں کی سرکاری زبان ہے, 20 ملکوں کی سرکاری زبان. زبان 1400 سال پرانی, ایسا پروٹوکول اس زبان کو ملا ہے کہ 2-4 پبلک کی نہیں 20 ملکوں کی زبان. ایسی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے کہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے اللہ وہ زبان ضائع ہو گئی, اب اس کے ترجمے مارکیٹ میں مل رہے ہیں, پتہ نہیں یہ صحیح ترجمے ہیں بھی کہ نہیں ہیں. اللہ نے کہا میری کتاب کی ایسی حفاظت کروں گا کہ جس زبان میں نازل ہوئی ہے اس زبان کو 20 ملکوں کی, یہ دیکھو بھائی, ہاں بھائی, اس زبان کو 20 ملکوں کی سرکاری زبان بنا دوں گا میں. اور جن ملکوں کی سرکاری زبان عربی نہیں بھی ہے ان میں بھی لاکھوں عربی بولنے اور سمجھنے والے ہیں. پاکستان کی سرکاری زبان عربی نہیں ہے, لاکھوں بولتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں. یہ قرآن کا معجزہ ہے, ایسی زبان میں نازل کیا جو زبان قیامت تک بولو محفوظ رہی. ایک انگریز نے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کتاب لکھے اور اس کی وہ کتاب جس زبان میں وہ لکھے اسی زبان میں 1000 سال بعد بھی سمجھی جائے, تو اس شخص کے لیے کے پاس عربی کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں. 1200 سال پہلے عربی میں لکھی ہوئی کتابیں ہم مدرسوں میں پڑھتے پڑھاتے ہیں یا نہیں ہیں بھائی؟ پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں, بالکل ایسے 2 اور 2 4 کی طرح سمجھ میں آ رہی ہیں. ہر زبان چینج ہو رہی ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ, سو سال پہلے کی اردو دیکھ لیں اور آج کی دیکھ لیں، آج سے سو سال کے بعد والی اردو دیکھ لیجیے گا، ہماری یہ تقریریں کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی. سو سال پرانی انگلش دیکھ لیں اور آج کی انگلش دیکھ لیں، سو سال پرانی انگلش انگریزوں کے ماہرین کہتے ہیں ہماری کھوپڑی میں بولتے کیوں نہیں آتی. چینج ہو رہی ہے، لہجے چینج ہو رہے ہیں. یہ جو آئی نو ہے نا، میں نے ایک انگریز سے کسی انگلش کے ماہر سے پوچھا، یار آئی نو میں کے لکھا جاتا ہے، پڑھا کیوں نہیں آ رہا؟ یہ آئی کو نو کیوں لکھتے ہیں؟ نائف میں کے لکھا جا رہا ہے، پڑھا کیوں نہیں آ رہا؟ جب نہیں پڑھا جا رہا تو ہٹا دو لکھن. انہوں نے کہا اصل میں اس بات کا امکان ہے کہ یہ نائف اصل میں کنائف ہی تھا، ممکن ہے. تو لوگوں نے کنائف مشکل لگ رہا تھا، لکھے میں رہنے دیا، پڑھنے میں کے چھوڑ دیا. یہ عین ممکن ہے، یہ ہوتا ہے زبانوں میں، چینج ہو رہی ہے. ایسی حفاظت کی ہے عربی کی، عربی میں جتنے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے 40 سال پہلے جو عربی بولی جا رہی تھی نا، جو الفاظ اس وقت کی عربی میں استعمال ہو رہے تھے، آج وہ بھی صرف عربی میں نہیں بلکہ دنیا کی بہت سی زبانوں نے عربی سے وہ الفاظ لے کے اپنے اندر استعمال کیے ہیں. ارض عربی میں زمین کو کہتے ہیں، نبی کی ولادت سے 40 سال پہلے بھی زمین کو کیا کہتے تھے؟ ارض. آج بھی کیا کہتے ہیں؟ عربی میں ارض کہتے ہیں. اسی سے انگلش میں آیا ارض. نہیں یاری بات، میرا خیال ہے عربی نہیں چینج ہو رہی. عربی میں پانی کو کیا کہتے تھے؟ واٹر، سوری الماء. آج بھی کیا کہتے ہیں؟ الماء. انگلش انگریزوں سے پوچھو کہ تم 1400 سال پہلے پانی کو کیا کہتے تھے، وہ پتہ نہیں کیا کہتے تھے، ہمارے باپ دادے کہتے ہوں گے، ہمیں نہیں پتا. ان سے پوچھو زمین کو کیا کہتے تھے، پتہ نہیں بھائی کیا کہتے تھے، نہیں پتا کسی کو. اردو 400 سال پرانی زبان ہے، اس سے پہلے اردو کا سراغ نہیں ملتا. عربی میں 1400-1500 سال پہلے آسمان کو سما کہتے تھے، آج بھی کیا کہتے ہیں؟ سما. بادل کو صحاب کہتے تھے، آج بھی کیا کہتے ہیں؟ صحاب. بیماری سے شفا کو شفا کہتے تھے، آج بھی کیا کہتے ہیں؟ شفا. میت موت کو موت کہتے تھے، آج بھی کیا کہتے ہیں؟ موت. کتنے الفاظ اردو میں آ گئے، بہت ساری زبانوں میں الفاظ گئے ہیں عربی کے. عربی دوسروں سے الفاظ نہیں لے رہی، اپنے الفاظ دوسری زبانوں کو گفٹ کر رہی ہے، خود نہیں چینج ہو رہی، دوسری زبانوں کو کیا کر رہی ہے؟ چینج کر رہی ہے، اپنے حساب سے ڈال رہی ہے. یہ عربی کا معجزہ نہیں ہے، یہ کس کا معجزہ ہے؟ یہ قرآن کا معجزہ ہے. کیوں؟ اللہ نے اپنی حجت اپنے بندوں پر تمام کرنی تھی، آخری کتاب ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، سمجھنا چاہو دنیا میں کئی لاکھ ملین انسان ہیں جو تمہیں الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ بتا سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اپنی زبان میں. اگر آپ اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا یہ قرآن کا لفظ ہے، خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے اس لفظ میں؟ اللہ کہہ رہا ہے 20 ملکوں میں جا کے پوچھو، 20 ملک کی عوام تمہیں بتائے گی اس کا مطلب ہے نماز قائم کرو تاکہ اللہ کی حجت تم پہ تمام ہو جائے. قیامت میں یہ نہ کہہ سکو کہ اللہ ساڑی اکلچ آ نہیں رہا تھا کہ تو کیا کہہ رہا ہے. اس لیے اللہ نے حفاظت کی. اور قرآن کا معجزہ، قرآن کا معجزہ ہے ایسی تعظیم. قرآن ایک قابل تعظیم کتاب ہے، اللہ نے ایسی عزت دی ہے. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو باوضو ہو کے ہاتھ لگایا جاتا ہو. ایک پروٹوکول دنیا میں کسی کتاب کو نہیں ملا، کوئی کتاب دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کو ہاتھ باندھ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر اس کی تلاوت کی جائے. کوئی کتاب ایسی نہیں ہے ایک امام تلاوت کر رہا ہو، لاکھوں لوگ اس کتاب کو سن رہے ہوں. اتنا پروٹوکول آج بھی دنیا میں کس کتاب کو ملا ہے؟ قرآن کریم. یہ معجزہ ہے، لوگوں کے دلوں پہ اللہ نے حکومت کروائی ہے قرآن مجید. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جسے پڑھ کے رونے والے اتنے ہوں جتنے قرآن کو پڑھ کے لوگ روئے ہیں. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جسے سن کے اتنے رویا گیا ہو جتنا قرآن کو سن کے دنیا میں رویا. کوئی کتاب ایسی نہیں ہے دنیا میں, کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو اتنا پڑھا گیا ہو جتنا قرآن کو پڑھا گیا. سعودی عرب کے ایک عالم کی کتاب 30 لاکھ اس کے ایڈیشن چھایا ہوئے, انعام ملا, ایوارڈ ملا, بھائی اتنی ہٹ ہو گئی, لیکن قرآن کے مقابلے میں کوئی ہے مقابلہ اس کا قرآن سے؟ کوئی سائنٹسٹ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا پروفیسر بتاؤ جس نے ساری زندگی محنت کر کے ایک علم حاصل کیا اور بڑی انوکھی تحقیق لا کے کتاب لکھ کے مارکیٹ میں لایا اور اس کتاب کو اتنی مقبولیت ملی جتنی قرآن مجید کو, جو پیش کرنے والے نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے تھے. بھائی کوئی رائٹر کتاب لکھتا ہے نا, رائٹر کے نام سے لکھتی ہے نا کتاب, یار فلاں نے لکھی ہو تو بڑا پڑھا لکھا ہے, اس کے پاس تو اتنی ڈگری ہیں, اتنا بڑا اسکالر ہے, مارکیٹ میں کتاب لے کر آیا دھڑا دھڑ بکتی ہے, کیا خیال ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ لکھنا جانتے اور نہ, آپ لوگ کو کیا ہو گیا بولو تو صحیح, نہ لکھنا جانتے اور نہ بولنا تو آپ لوگ جانتے ہیں نا, نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے. عرب کے پسماندہ ترین علاقے میں پیدا ہوئے, پیدائش سے پہلے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا, ایسے لوگوں میں پلے بڑے جو اونٹ چرانا جانتے ہیں اور کھجور کھانا جانتے ہیں, گزر بسر شکار پہ, تہذیب سے تعلیم سے کوسوں دور, 4-6 آدمی گنے چنے ہیں جو لکھنا جانتے ہیں, اس سے زیادہ لوگ لکھنا بھی بولو نہیں جانتے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کسی سے الف لکھنا نہیں سیکھا, اور قرآن کہہ رہے ہیں مَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِهِ, آپ کے ہاتھ مبارک نے الف کی ایک لکیر کبھی نہیں کھینچی. کتاب جب لے کر آئے اتنی ہٹ ہوئی ہے بھائی, دنیا میں اربوں ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں, اب تک ختم ہونے کا نام نہیں, چھپتی جا رہی ہے چھپتی جا رہی ہے. کیا ہے بھائی اس کتاب میں, کیا ایسی چیز ہے؟ اور اتنا اس کو عزت ملی اس کتاب کو, پڑھ کے لوگ رو بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں. حرم میں 5-5 لاکھ کا مجمع ہے, ایک امام پڑھ رہا ہوتا ہے, 5 لاکھ جوان بوڑھے بچے عورتیں, بوڑھی عورتیں جوان عورتیں بچیاں, وہ دائرے بنا کے 20-20 رکعتوں میں, لمبی لمبی رکعتوں میں وہ کلام سن رہے ہوتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتاب پیش کی اس میں, جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے. یہ مصنوعی عزت نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا لوگوں کو پروٹوکول القاب لگا لگا کے بعض دفعہ عزت مل جاتی ہے, لیکن وہ عزت زیادہ پائیدار نہیں, تھوڑے دن میں وہ مصنوعی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے. یہ جو عزت ملی ہے یہ اس کی علامت ہے. اچھا کمال کی بات یہ, اتنی عزت مل رہی ہے, اتنا لوگ سن رہے ہیں, کوئی انگریز اگر تحقیق کرے کہ یار یہ لکھی کس نے ہے بھائی, رائٹر کون ہے, ٹائٹل پہ رائٹر کا نام بولو نہیں, رائٹر کا نام ہی نہیں. کوئی ہے کتاب ایسی جس پہ رائٹر کا نام بھی نہ ہو پھر بھی مارکیٹ میں اتنی مشہور ہو, اتنی عزت ملے کہ جس پہ لوگ گردنیں کٹا دیں؟ قرآن کے آرڈر ایسے ہیں, ایک ایک آرڈر, جس آرڈر پہ عمل کرنے والے دنیا میں سب سے زیادہ, دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں کوئی حکم دیا گیا ہو اور اتنے کروڑوں لوگوں نے اس کو فالو کیا ہو. قرآن نے حکم دے دیا 5 نمازیں فرض ہیں, کیا لکھ دیا بولو, اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر, اس میں 5 نمازوں کا اشارہ دے دیا, صراحت بھی نہیں. ایسا پبلک نے اس کو پکڑا ہے, پوری دنیا میں مسجدیں, پوری دنیا میں اذانیں, پوری وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا, اذان کا تذکرہ قرآن نے کر دیا. پوری دنیا میں ایسا عمل ہوا ہے, میں تو دنیا میں جہاں بھی سفر کرنے کے لیے گیا ہوں آپ کو ایئرپورٹوں پہ کبھی کوئی مندر نظر نہیں آئے گا, چرچ نظر نہیں آئے گا, لیکن غیر مسلم کے ایئرپورٹ پر بھی آپ کو مسجد ملے گی, آپ کو وہاں کیوں مسلمان نے پانچ ٹائم نماز قائم کرنی ہے؟ ہر غیر مسلم کے ایئرپورٹ پہ تقریباً جہاں جہاں میں گیا ہوں ملک غیر مسلموں کا ہوگا ایئرپورٹ پہ مسجد نماز کی جگہ موجود ہوگی، مندر نہیں ہوں گے. وجہ کیا ہے؟ اتنی پبلک نماز پڑھتی ہے کہ غیر مسلموں کو بھی اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، یار مسلمان نماز پڑھیں گے بنا دو ان کے لیے ایک چھپڑا بنا دو، پڑھ لو بھائی یہاں، ورنہ وہاں جو ہینڈ واش کرنے کی جگہ وہاں پاؤں دھو رہے ہوں گے یہ بیٹھے، وہ پھر سارا پانی جگہ جگہ پھیل جاتا ہے. وہ تنگ آ کے انہوں نے کہا چل بنانے دے دو یار، یہاں تمیز سے جا کے وضو کر لیا کرو بیٹھ کے. آپ کو یہ کہیں بھی نظر نہیں آیا؟ قرآن نے ایک دفعہ کہہ دیا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض ہیں، ایک دفعہ کہہ دیا. کیا عمل ہوا ہے بھائی پوری دنیا میں رمضان میں؟ پوری دنیا میں مسلمانوں کی روٹین چینج. ادھر چاند نظر آیا، رمضان کا مہینہ آیا، دے مار ساڑھے چار، دنا دن دیگوں سے آواز ہے سہری والے، اور وہ بھونپو لے گئے صبح صبح ڈھائی بجے سے ہی جگانا شروع کر دیتے ہیں، اور کیسے کھجلے پینیاں، اور پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے کہ جی مسلمانوں کا رمضان آ گیا ہے. پوری دنیا میں آپ نارملی کسی کو یہ کہیں کہ تو ایک وقت کا کھانا چھوڑ کے دکھا دے، وہ دنیا چھوڑ دے گا، ایک ٹائم کا کھانا کوئی چھوڑے گا؟ وہ دنیا چھوڑ دے گا. ڈاکٹر تنگ آ جاتے ہیں نا شوگر کے مریضوں کو، کہتے ہیں یہ نہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ، جو ڈاکٹر خود مریض ہوتا ہے وہ بھی کھا رہا ہوتا ہے، کہہ رہے یار کھانے سے پرہیز نہیں ہوتا بھائی. ہم تو ڈاتے ہیں ایسے ڈاکٹروں کو کھا کھا کے، ان کو پتا تھا نقصان دہ، مر گئے وہ، انتقال ہی ہو گیا ہوں گا. نہیں ہوتا پرہیز کھانے پینے سے، بہت مشکل کام ہے. قرآن نے کہہ دیا رمضان کا مہینہ آئے تو صبح تک کھا سکتے ہو سحری تک، ثم اتم الصیام الى الليل، غروب آفتاب سے پہلے کھانے کی اجازت نہیں. ایک دفعہ کہا بس، بار بار بھی نہیں. ایسا اس آرڈر کو دنیا نے فالو کیا ہے، آج بھی کروڑوں لوگ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، لاکھوں ہزاروں نہیں ہے کروڑوں ہیں، کروڑوں لوگ لمبے لمبے روزے بھی ہو رہے ہیں، 20-20 گھنٹے کے رکھے جا رہے ہیں، شدید گرمیوں کے روزے بھی ہیں رکھے جا رہے ہیں، پوری روٹین مسلمانوں کی چینج ہو جاتی ہے. یہ کس کا معجزہ ہے؟ اتنی مؤثر کتاب بھائی، ایسا ایفیکٹ اس کا لوگوں پہ پڑ رہا ہے، اور جو پیش کرنے والا ہے وہ نہ لکھنا جانتا ہے اور نہ پڑھنا جانتا ہے. یہ معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک دفعہ قرآن نے کہہ دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو خانہ کعبہ جانے کی طاقت رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت. ایک دفعہ کہہ دیا بس، بار بار نہیں کہا قرآن نے، ایک دفعہ. آپ ذرا حج کے مہینوں میں پروازیں تو دیکھو، دنیا کا سب سے بڑا کراؤڈ کہاں اکٹھا ہوتا ہے؟ حج. اور یہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے مخصوص لوگوں کو، مخصوص تعداد میں لوگوں کو اجازت ہے، اس سے زیادہ سعودی حکومت برداشت نہیں کر سکتی. گورنمنٹ آف سعودیہ کے پاس انتظامات نہیں ہیں اتنے کراؤڈ کو سنبھالنے کے، کوٹا جاری ہوتا ہے اتنوں کو آنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کو نہیں ہے. ذرا پروازوں کا منظر دیکھا کرو آپ، کبھی جاؤ نا حج کے دنوں میں ایئرپورٹ جاؤ، ایک فلائٹ کے پیچھے دوسری فلائٹ، پوری دنیا سے، امریکہ سے لوگ آ رہے ہیں، لندن سے آ رہے ہیں، تنزانیہ سے آ رہے ہیں، افریقہ سے آ رہے ہیں، دمشق سے آ رہے ہیں، مصر سے آ رہے ہیں، شام سے آ رہے ہیں، سوڈان سے آ رہے ہیں، پوری دنیا میں جہاز تتلیوں کی طرح اڑ اڑ کے پبلک کو بھر بھر کے بندہ اتارے گا واپس جائے گا، اور کیپ لاؤ. حج کے ایام میں جہازوں کی کمپنیوں کا ایسا لگتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور کام ہے ہی نہیں، بندہ لاؤ بیت اللہ میں لا کے پھینکو، پھر اگلا ہے کیا وہاں پہ؟ کوئی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے بھائی؟ کیا ہے یہاں پہ؟ کوئی جشن ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ایک چار دیواری پتھر کی بنی ہوئی، اس کے گرد ساتھ چکر لگانے، کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس چکر اور اس میں بھی کیسا حلیا، احرام باندھ کے آؤ، دو کپڑے پہن کے آؤ، کتنی ٹینشن ہے. حج کرنا، کرنا کیا ہے؟ اللہ یہاں کے، اللہ نے کہا بھائی یہ کرنا ہے، پہلے اترو یہاں پہ طواف کرو، پھر کیا کرو، یہ عمرہ ہو جائے گا تمہارا، پھر مینا میں جاؤ پانچ دن وہاں قیام کرو، پھر آگے عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کے دعائیں مانگو پھر وہاں سے مزدلفہ ہو. یہ چکر ہے, یہ کام کرنا ہے, کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. کوئی پیسے نہیں مل رہے وہاں جا کے, کوئی خربوزے مل رہے ہو وہاں بٹ رہے ہو, بالو شاہی مل رہی ہو. ارے کہیں بالو شاہی بٹ رہی ہوتی ہے رش لگ جاتا ہے نا, داتا دربار پہ لنگر فری میں بٹ رہا ہوتا ہے رش لگ جاتا ہے, وہاں تو نہ لنگر بٹ رہا ہے نا لاکھوں لاکھوں, کوئی 10 لاکھ خرچ کر رہا ہے, کوئی 6 لاکھ, منتیں مان رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ حج کرا دے اللہ, بوڑھے بھی جا رہے ہیں, بچے بھی جا رہے ہیں, کئی تو ایسی عمر میں پہنچتے ہیں کہ انتقال ہو جاتا ہے وہاں جا کے. لیکن پبلک ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی. دنیا میں کوئی حاکم, کوئی گورنمنٹ, کوئی سائنٹسٹ, کوئی فلاسفر ایسا ہے جس نے ایک آرڈر لکھ دیا اور پوری دنیا نے ایسے اس آرڈر پہ عمل کیا کہ حکومت سعودیہ منع کر رہی ہے اس سے زیادہ لوگوں کو کراؤڈ سنبھالنے کی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. وہ حکومت جس کے وسائل بے پناہ ہیں وہ روک رہی ہے. کتنے بڑے بڑے دنیا میں کراؤڈ ہوتے ہیں, فٹ بال کے میچز ہوتے ہیں, دنیا چلی جاتی ہے. حج کے جو اجتماع ہے نا اس کا آدھا بھی نہیں ہوتا. وہ دنیا میں پتہ ہے دو بڑے اجتماع ہیں, سب سے بڑا اجتماع حج کا, اس کے بعد بنگلہ دیش میں جو تبلیغی اجتماع ہوتا ہے. یہ دونوں مذہبی اجتماع ہیں. ایک اللہ نے حکم دے دیا کہ بھئی یہاں آؤ میرے گھر میں, اور ایک اللہ نے تبلیغ کا حکم دیا نا قرآن میں. اس تبلیغ پہ کوئی طریقہ خاص متعین نہیں کیا. لوگوں کی سمجھ میں آیا بھائی اس طریقے سے دین دنیا میں پھیلے گا, اتنا کراؤڈ کراچی اجتماع میں دیکھو, کیا خربوزے کھانے جا رہے ہیں وہاں پہ لوگ. آدھا کراچی پہنچ جاتا ہے, مٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, کوئی پروگرام نہیں ہے, سیدھے سیدھے بیانات, دو دو ڈھائی ڈھائی گھنٹے, تین تین دن پبلک مٹی میں بیٹھی رہے گی جا کے. یہ معجزہ کس کا ہے؟ یہ قرآن کا معجزہ ہے. قرآن کی تعلیمات یہ خود ایک معجزہ ہے. میں نے بتایا نا الفاظ, یہ معجزہ عربی زبان میں ہونا, یہ ایک معجزہ. اتنی تعظیم قرآن کو مل رہی ہے, یہ کس کا معجزہ ہے؟ یہ قرآن کا معجزہ ہے. ایک معجزہ اس کے فالوورز دنیا میں سب سے زیادہ ہیں, اتنے کہ کسی دوسری کتاب کو آپ اس سے کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. اور ایک معجزہ اس کتاب کا یہ ہے کہ عجیب بات ایک دماغ میں آئی تھی, بہت ہی ایک علمی نقطے کی, خیر نکل گئی. بعض دفعہ ہوتا ہے نا تھوڑا سا کھوپڑی ادھر ادھر جاتی ہے تو مارکیٹ سے بات شارٹ ہو جاتی ہے, اللہ کرے دوبارہ آ جائے. ہاں ایک اس کی تعلیمات ہیں. تعلیمات خود یہ جو اس میں قوانین اور آرڈر لکھے ہوئے ہیں نا, جس قسم کے آرڈر لکھے ہوئے ہیں پوری دنیا کو وہ آرڈر چیلنج کر رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن بھی ایسی قانون سازی اب تک نہیں کر سکی ہے انسانیت کے فائدے کے لیے. سمجھتے ہیں قرآن کے بہت سے احکام ایسے جن کو لوگ فضول سمجھتے تھے, غلط کہتے تھے یہ نقصان دہ ہیں. آج ثابت ہو رہا ہے کہ وہ معاشرے کے لیے انتہائی بولو ضروری. آپ اسلام کا کوئی ایک ایسا حکم بتا دیں جو قرآن میں دیا ہو اور وہ معاشرے کے لیے نقصان دہ ہو, فیملی سسٹم کے لیے نقصان دہ ہو, یا آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو, یا آپ کے سکون کے لیے نقصان دہ ہو, کوئی ایک آرڈر بھی قرآن میں ایسا بولو نہیں ہے. کیسے پیارے احکام, بالکل نیچر, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ. آپ اگر ہندو بننا چاہیں, 100% ہندو بننا چاہیں, تو آپ کا لباس سب سے پہلے مارکیٹ سے آپ کو ایک مخصوص ڈریس پہننا پڑے گا. آپ معاشرے کے ایک نارمل فرد نظر نہیں آئیں گے, نیلے پیلے سے گلابی ٹائپ کے ہو جائیں گے آپ. آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات نیچر کو اپیل بولو نہیں کرے گی. پتھر کا بت بنا کے رکھنا پڑے گا, اس کے سامنے مٹھائی رکھنی پڑے گی, شام کو پھر رپورٹ لینی پڑے گی اس بت نے مٹھائی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے, وغیرہ وغیرہ جو بھی وہ جانے, ہمیں کسی کے مذہب سے لینا دینا نہیں ہے. قرآن پہ جب آپ عمل کرتے ہیں نا تو معاشرے کے ایک نارمل فرد بن کے رہتے ہیں آپ. ایک بات یہاں میں عرض کروں کہ دیکھو جو دیندار بھی دیکھنے میں عام پبلک سے ہٹا ہوا نظر آ رہا ہے نا, اس کا مطلب وہ دین کو فالو بولو نہیں کر رہا, وہ کچھ عجیب سی چیز بن چکا ہے. میرے پاس لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے, کچھ خانقاہ سے لوگ آ گئے جی فلاں پیر صاحب سے ہم بیٹھے ہیں، عجیب اسٹائل کی پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں، اتنے لمبے لمبے تمبو جیسے کرتے پہنے ہوئے ہیں انہوں نے، ایک کرتے میں چار آدمی آرام سے آ سکتے ہیں. مجھے عجیب وحشت ہوتی ہے کہ جو کپڑے عام پبلک پہنتی ہے وہی والے پہن لیا کرو بھائی. تو ہے بھائی، بھائی جیسے شلوار قمیض مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ پہنو نا، یہ پگڑی جیسی مارکیٹ میں چل رہی ہے وہ پہنو. آپ نے دیکھا ہوگا نا ایک کوئی شیخ صاحب جا رہے ہیں ان کے پیچھے پیچھے مریدوں کا ایک ٹولہ، تو شیخ صاحب کی وہ عجیب سی اسٹائل کی پگڑی، عجیب سے اسٹائل کا کرتا، سارے مریدوں کا بھی وہی کرتا. یہ قرآن کی تعلیمات بولو، قرآن آپ کو ایک معاشرے میں نارمل لوگوں کی طرح رہنے کا حکم دیتا ہے. ایسا لباس پہننا جس سے آپ کوئی مریخ سے آئی ہوئی مخلوق نظر آئے، یا مریخ سے آئی ہوئی کوئی عجیب سی چیز نظر آئے، یا کوئی مخصوص فرقے کی پہچان بن جائے، یہ والی ٹوپی فلانے بزرگ کی ٹوپی ہے، یہ والا کرتا فلانی خانقاہی کرتا ہے، یہ چیزیں اسلام میں پسندیدہ نہیں ہیں. ٹوپی پہنے جیسی دل چاہے آپ، جو آپ کی کھوپڑی پہ سوٹ کرے. کرتا وہ پہنے جو آپ کے ابا اور اما کو اچھا لگے، آپ کی بیوی کو اچھا لگے. کیا آج اس کرتے میں جچ رہے ہو؟ ایسے کرتے نہ پہنے کہ کرتا ایک ہو دو بندے اس میں آرام سے آ سکتے ہو. ہم ایک گاؤں دیہات میں گئے، وہاں کچھ اتنے چوڑے پانچوں کی لوگ شلواریں پہن کے گھوم رہے تھے کہ ہم نے ان دیہاتیوں کو دیکھا کہ جب کسی کو پیشاب کرنا ہوتا نا تو شلوار اتارے بغیر پانچا اوپر کر کے وہیں سے کر دیتا وہ پیشاب. ہمیں بڑا تعجب ہوتا تھا، یار اتنے چوڑے پائنچے تو یہ ضرورت کیا ہے اس تکلف کی. تو چلو وہ تو بےچارے دیہاتی تھے، سیدھے سادے لوگ تھے، ان میں شعور نہیں تھا، جو ان کا جتنی مینٹل لیول تھا اس حساب سے چل رہے تھے. آپ جب یہ دیکھو گے کہ میرے پیر صاحب اتنا لمبا کرتا پہنتے ہیں تو میں بھی پہنوں، تو یہ پیر صاحب کو ان چیزوں میں فالو نہیں کرنا چاہیے. لباس ہمارے نبی نے وہ پہنا جو عربوں کا کلچر تھا، تو ہمیں بھی وہ پہننا چاہیے جو ہمارا کلچر ہے، جس کو دیکھ کے آپ عجیب و غریب سی مخلوق نہ لگے. آپ سمجھتے ہو، پگڑی بھی پہنو نہیں پہنو، پہننی ہے تو وہ پہنو جو مارکیٹ میں قابل قبول ہو. عجیب سی چیزیں نہیں پہن کے، ایسی ایسی چیزیں آ رہی ہیں. صاحب سے میں نے کہا یہ ڈش اینٹینا آپ نے کہاں سے خریدا ہے؟ سر پہ ایسی عجیب سی پگڑی باندھی ہوئی تھی انہوں نے. میں نے کہا یار یہ ڈش اینٹینا زیادہ لگ رہا ہے کوئی سگنل وگنل کیچ کرنے کے لیے. تو وہ چیز پہنو. بعض لوگ ہر وقت ٹینڈ کرا کے رکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارے پیر صاحب کا حکم ہے. ٹینڈ کرنا نہ اسلام کا حکم ہے نہ قرآن و سنت کا حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کے موقع پہ سر منڈوایا ہے، ورنہ بال رکھنے کی چیز ہے، منڈوانے کی چیز بولو نہیں ہے. تو یہ ٹنڈے منڈے گھومنا، عجیب سی ڈریسنگ کر کے گھومنا، یہ کوئی اس مذہب کا حکم نہیں ہے. اسلام دین فطرت ہے، نیچر کے قریب کرتا ہے، نیچر سے دور نہیں کرتا. آپ کو تو نارمل کپڑے پہنا کرو، یہ ساری دنیا پہنتی ہے. عجیب عجیب سی چیزیں بن کے نہیں گھوما کرو. تو خیر، قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات خود قرآن کا ایک معجزہ ہے. کوئی دیکھو روزے کا قرآن نے حکم دیا. آج میڈیکل سائنس کہتی ہے روزہ صحت کے لیے مفید نہیں ہے بلکہ ضروری ہے. گورے اس پر آ گئے کہ دو ہفتے میں دو دن فاسٹنگ ہونی چاہیے. میڈیکل رپورٹ یہ کہتی ہے کہ بھوکا رہنا جوان رہنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. جب آپ بھوکے رہتے ہیں نا آپ کے ہارمونز بڑھتے ہیں جو آپ کو جوان رکھتے ہیں. بہت سی چیزیں ایکسرسائز سے حل نہیں ہوتی، وہ بھوکا رہنے سے حل ہوتی ہیں. اتنا مفید ہے صحت کے لیے، یہ نہیں کہ ہمیشہ بھوکے رہیں آپ، کچھ دنوں تک کے لیے بھوکا پیاسا رہنا یہ بہت زیادہ مفید ہے صحت کے لیے. کوئی ایک اسلام کا حکم بتاؤ بھائی جو انسانی صحت کے لیے نقصان ہے. آج تک یورپ اور امریکہ شراب پہ پابندی نہیں لگا سکے، اتنی پاورفل حکومتیں، اتنے وسائل. قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی ہے کہ شراب حرام ہے. الحمدللہ مسلمانوں میں شراب کا ریشو دنیا کی دوسری قوموں کی نسبت انتہائی کم ہے. غیر مسلموں میں تقریباً، میں نہیں کہہ رہا 100%، تقریباً ہر شخص شراب پیتا ہے. ہندوؤں میں تقریباً ہر ایک شراب پیتا ہے، سب کی بات نہیں کر رہا. عیسائیوں میں تقریباً ہر ایک شراب پیتا ہے، سب کی بات نہیں کر رہا. مسلمانوں میں تقریباً ہر ایک شراب سے بچتا ہے، چند لوگ ہیں جو پیتے ہیں. یہ کہاں سے آئی بھائی یہ بات؟ تو شراب پینا صحت کے لیے مفید ہے، یہ چھوڑنا شراب سے بچنا صحت کے لیے مفید ہے. آپ اگر اپنا بڑھاپا عزت سے گزارنا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو قرآن آپ کو سکھانا پڑے گا. میں اپنی بات کو بس جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. دیکھو قرآن کے معجزوں پر بولنے کے لیے بہت کچھ ہے. قرآن نے کوئی ایسی بات نہیں کی الحم سے لے کے والناس تک جو کسی سائنسی اصول سے ٹکرا رہی ہو, بلکہ ایسی باتیں کی ہیں جو آج سائنس نے ثابت کر دی ہیں. تو بہت یہ ایک لمبی بحث ہے, ایک لمبا ٹاپک ہے یہ, لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ نے تو اپنے بندوں پر حجت تمام کر دی ہے یہ بتا کے کہ کوئی قرآن پہ انگلی نہ اٹھا سکے, لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ کس کا کلام ہے, اللہ کا کلام. حفاظت کے لحاظ سے بھی, تفسیر کے لحاظ سے بھی, تعلیمات کے لحاظ سے بھی, مقبولیت کے لحاظ سے بھی, اثر انگیز ہونے کے لحاظ سے بھی, کوئی ایسا اللہ نے پہلو چھوڑا نہیں. اب بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے القرآن حجت علیک او حجت لک, قرآن قیامت کے دن یا تو تمہارے لیے دلیل بنے گا یا تمہارے خلاف دلیل بنے گا. یہ جو اللہ نے اس کا برحق ہونا ثابت کر دیا نا, اس لیے ثابت کی ہے کہ اس میں جب میں آرڈر دوں گا نا تو اس آرڈر میں آپ یہ تردد نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ کا آرڈر ہے یا ویسے ہی کسی نے اپنی طرف سے لکھ دیا اس کا. اور پھر اللہ قیامت کے دن اس آرڈر کے بارے میں ہم سے حساب بولو لے گا. دیکھو قرآن حفظ کرنا یہ فرض واجب نہیں ہے, لیکن قرآن پر عمل کرنا یہ فرض اور واجب ہے. اب چند باتیں آیتیں ہیں قرآن کی جو اللہ نے ہمیں آرڈر دی ہے. دل میں یہ پکا ارادہ کر لیں, عزم کر لیں کہ ہم دل و جان سے قرآن مجید کے ان احکام پر عمل کریں گے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے, قرآن میں سب سے زیادہ زور جس حکم پر دیا گیا ہے وہ ہے توحید. میں جلدی جلدی نمبر وار بیان کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. سب سے زیادہ کس پر زور دیا گیا ہے؟ عقیدہ توحید, کہ مانگنا صرف کس سے ہے؟ اللہ سے. لوگ کہتے ہیں پولیس سے بھی جب مدد مانگ سکتے ہیں تو رسول اللہ سے کیوں نہیں مانگ سکتے؟ او بھائی پولیس سے مدد اسباب کے تحت مانگی جاتی ہے, اور نبی سے جو مدد مانگ رہے ہیں اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک بنتی نہیں ہے. وہ مدد جس جو اسباب سے ہٹ کر ہو, وہ مدد اللہ کے علاوہ کسی سے مانگیں گے تو کافر ہو جائیں گے, اسلام سے خارج ہو جائیں گے. لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ دائرہ اسلام سے نکالتے رہتے ہیں. بھائی ہم نکالتے نہیں ہیں, جو نکلا ہوا ہوتا ہے اس کو بتا دیتے ہیں یہ نکل گیا ہے کمبخت. سمجھ رہے ہو, ہم خود کسی کو نہیں نکالتے. ہم تو جب نکالتے ہوتے ہیں نا کہ کسی کو زبردستی مشرک بنا کے ہم کہتے ہیں چل نکل یہاں سے, گن پوائنٹ پہ اس کو بولتے ہیں معاذ اللہ کلمے کا انکار کر اور دائرہ اسلام سے نکل. ہم تھوڑی نکال رہے ہیں, جو نکل گیا ہم بتا رہے ہیں بھائی یہ دائرہ اسلام میں نہیں. تو جو توحید کے عقیدے کا انکار کرے گا, قبروں کو سجدہ کرے گا, قبروں سے مدد مانگے گا, غیر اللہ کی منتیں مانگے گا, ہم اس کو اسلام سے نکالتے نہیں ہیں. اسلام کہتا ہے یہ میرے دائرے سے نکل گیا ہے تو ہم بتاتے ہیں کہ نکل گیا ہے. بتانے پر تو گورنمنٹ نے پابندی نہیں لگائی نا. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ یہ مولوی لوگ اسلام کے ٹھیکے دار کیوں بنے ہوئے ہیں, دار اسلام میں داخل ہے تو وہ خارج ہے. انہوں نے فرمایا ہم ٹھیکے دار نہیں ہیں, چوکی دار ہیں. آئی بات سمجھ, چوکی دار ہمیں ٹھیکے دار نہ کہو, ہم کیا اسلام کے چوکی دار ہیں. اسلام کی باؤنڈری کی ہم حفاظت کریں گے, بتائیں گے بھائی اس کے اندر کون ہے اور اس کے باہر کون ہے. تو اتنا براڈ مائنڈڈ بننے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے کہ جو کہے کہ یا اللہ مدد بھی ٹھیک اور یا رسول اللہ مدد بھی, یا غوث آدم مدد بھی, یا علی مدد بھی, فلاں مدد بھی, اتنے سارے خدا بنا لیے مدد مانگ رہے ان سے. تو عیسائیوں نے تو ایک عیسائی ابن مریم کو خدا بنایا, اسلام نے کہا کہ عیسائیت کے اوریجنل جو عیسائیت ہے جو جو حقیقی اس سے یہ کیا ہے, خارج ہیں, مشرک ہیں. تو ہمارے یہاں تو پتہ نہیں کس کس سے مدد مانگی جا رہی ہے. تو سب سے پہلا حکم کون سا ہے بھائی اسلام کا؟ عقیدہ توحید. خدا صرف ایک ہے, بیویاں بھلے چار رکھیں آپ, خدا کتنے ہوں گے؟ معبود ایک ہوگا. معاملہ الٹا, بیوی ایک ہوتی ہے معبود. دنیا نے کیا کیا, بیوی ایک رکھو, خدا بہت سارے بنا لیے. کسی نے سورج کو بھی بنا لیا, کسی نے آگ کو بنا لیا, کسی نے, ہندوؤں کے تو اتنے خدا ہیں, اتنے خدا ہیں کہ ان کو خود بھی نہیں یاد رہتا, اتنے خدا ہیں. تو ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ, سوچ کے بتاتے ہیں کہ یار کافی ہیں, بہت زیادہ ہیں. تو دو چار کے نام ان کو یاد ہوتے ہیں. تو بیوی آپ رکھیں چار, خدا معبود کتنا ہے؟ بس ایک, وہی حاجت روا, وہی مشکل کشا, وہی عالم الغیب, وہی علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ موجود. سب اسی کے محتاج. انتم الفقراء الى اللہ, اے لوگو تم سب کے سب, تمام پیغمبر, تمام فرشتے, تمام انسان کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے. ایک جیسے محتاج ہیں سب کے سب. تو سب سے زیادہ زور کس پہ دیا ہے قرآن نے؟ توحید پر. تو توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جب ٹینشن ہو مزار پہ نہ جاؤ. کہاں آؤ؟ مسجد میں اللہ سے مانگو, نہ روحانی ٹوپے ڈراموں کے پاس جاؤ. ممکن ہے آپ کے مدرسے میں بھی کوئی تعویذ گھنٹوں کا کوئی روحانی کرتے ہوں, میں پیش کی معذرت, میں کسی کو نام لے کے برا نہیں کہتا, لیکن جو تعویذ گھنٹوں میں پڑا ہے نا, آج تک اس کا کام بنا نہیں. اس کے دھاگے پلیتے ساری زندگی انہی میں دفن ہو جائے گا. وہ تعویذوں میں ایک دھاگا یہاں بندھا ہوگا, ایک یہاں بندھا ہوگا, ایک یہاں بندھا ہوگا, ایک تعویذ فلانے بزرگ نے دیا, ایک چمکانے نے دیا, ایک سلوار کے نیکے میں رکھا ہوا ہے, ایک وہاں رکھا ہوا ہے. چھوڑ دو ان فضولیات میں, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس بڑے بڑے علماء بیمار ہوتے ہیں, روحانی علاج والوں سے علاج کراتے ہیں. میں ان علماء کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہوں, ان سے کہتا ہوں حضرت الو بنا رہے ہیں آپ کو, اللہ کی قسم الو بنا رہے ہیں آپ. اب تو بات پرانی ہو گئی, نام لینے میں حرج نہیں. حضرت مولانا یوسف غانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو فالج ہوا تھا, اب عمر کا تقاضا تھا فالج ہونا. پھر کام اتنا کرتے تھے, ہم ان کی خدمت میں ملنے جاتے تھے, تو جب بھی جاتے ہیں مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں, تصنیف کر رہے ہوتے ہیں, اتنا برڈن ان کا کام کے اوپر, فالج تو ہونا تھا بھائی. ایج بھی تھی اور کام کا برڈن اتنا ہے, لیکن مشہور کر دیا قادیانیوں نے جادو کیا ہے. حضرت پہ اتنا دباؤ ڈالا, جادو کیا ہے. وہ انہوں نے علاج شروع کر دیا کسی ٹوپی ڈرامے سے, وہ جادو اتارے گا الو کا پٹھا ان کا, حضرت کا علاج کرے گا. اس ٹوپی ڈرامے سے میں ملا ہوں. مجھے یہ ناملوں کا نام ٹوپی ڈرامہ ہی نکلتا ہے منہ سے, ادب سے نام میرے مجبوری ہے, میرے نکلتا ہی ان کمبختوں کا نام. میں اس کمبخت سے جا کے ملا, تو جب میں نے اس سے بات چیت کی, میں نے کہا تو اس کو اپنی سیٹنگ آؤٹ ہے, اس کو تو خود علاج کی ضرورت ہے, اس کو پتہ ہی چل رہا میں بول کیا رہا ہوں. وہ ایک آدمی نا بیچارہ کے آنکھوں میں اعورار تھا, بھینگا پن تھا. اسے کسی لڑکی نے چھیڑنے کے لیے کہہ دیا کہ تیری آنکھیں کسی ایکٹر کا نام لیا کہ اس سے ملتی ہیں, کوئی ندیم پرانا ایکٹر تھا, اس سے بولے تیری آنکھیں ندیم سے ملتی ہیں. یہ بیچارہ خوش فہمی میں آ گیا, یار میری آنکھیں کس سے ملتی ہیں؟ ندیم سے ملتی. وہ لڑکی نے ویسے ہی شرارتی عورتیں ہوتی ہیں چڑھ کے چلی گئی. اب یہ اس خوش فہمی میں کہ میری آنکھیں کس سے ملتی ہیں. اس نے اپنے ایک دوست کو بلایا, بولا کہ یار میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ اور بتا میری آنکھیں کس سے ملتی ہیں. اس نے بہت غور کیا اور کہا یہ تو آپس میں نہیں ملتی, یہ آنکھیں آپس میں, یہ ندیم سے کہاں ملی ہے. تو یہ جو روحانی علاج والے علماء کا جادو کا اور جن چڑیل کا علاج کر رہے ہوتے ہیں, ان کی خود اپنی سیٹنگ کیا ہوتی ہے؟ آؤٹ. ان کو موکل اور بھمزاد اور ٹوپی ڈرامے, جن کا اس کائنات میں سرے سے کوئی وجود ہے ہی نہیں, وہ ان کو نظر آ رہے ہوتے ہیں اپنے دماغی فالٹ کی وجہ سے. میرے اپنے رشتے دار یہ کام کرتے ہیں, میں ان کو ڈرامے باز کہتا ہوں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی خام خواہ میں مجھے کوئی بوجھ ہے ان سے, میرے اپنے قریبی رشتے دار یہ کام کر رہے ہیں, ٹوٹلی فراڈ ہے یہ. بعض لوگ فراڈی نہیں ہوتے, ان کی اپنی سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے, تو ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے حمزاد اور ٹوپی ڈرامے نے اس ٹائپ, وہ عملیات کر کر کے ان کی اپنی کھوپڑی گھوم گئی ہوتی, اس لیے ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جس کی ہل چڑیل ہے وہ مجبور ہوتے ہیں بےچارے, ان کا دماغ خراب ہو چکا ہوتا ہے چلے کاٹ کاٹ کے, یہ علاج سیکھ سیکھ کے اپنی سیٹنگ وظیفے چلے پڑھ پڑھ کے نا, ان کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ جن ہے, ہوتا نہیں ہے, ان کی اپنی سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے. آپ نارمل ہو, آپ سیدھے آدمی ہو, آپ کیوں اس کے پاس جا کے اپنا دماغ خراب کر رہے ہو؟ تو ان آپ پہ کوئی خدا نہ خواستہ واقعی جن آ گیا, سورہ فلک سورہ نام پڑھو, دم کرو, بس بھاگ جائے, ٹھیک ہے, نہیں تو برداشت کرو. عاملوں کے پاس گئے, وقتی طور پہ اترے گا, دوبارہ آئے گا, پھر آپ کے ماموں پہ بھی آئے گا, آپ کے ماں پہ بھی آئے, پورا خاندان لپیٹ میں نہیں آیا, میرا نام بدل دینا. آپ جو ان چیزوں سے بچتے ہیں ان کا خاندان, میرے تو خاندان میں لوگ یہ کام کرتے ہیں, میں کہتا ہوں میرے اوپر کسی کے باپ میں دم ہے, ایک جن بھیج کے دکھائے, انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. پتہ ہے پھر کیا کہتے ہیں یہ عامل لوگ, اس نے حصار کھینچے ہوئے ہیں. بکواس ہے بھائی, ہمیں تو نہ حصار کا پتہ, کچھ ہوگا تو پتہ ہوگا نا, کچھ ہے ہی نہیں حصار بسار. میں اپنا ایک قصہ سناتا ہوں آپ کو, آج سنا دیتا ہوں, بڑا پرانا ہو گیا, تھوڑا فریش بھی ہو جائیں گے نا, بس بیان ابھی سمیٹ رہا ہوں. میں نے 4-5 سال پہلے کی بات ہے عاملوں کے خلاف بہت بولنا شروع کیا. میں نے کہا ان کے باپ میں دم ہے نا, ایک جن چڑیل بھیج کے دکھائے, مجھ پہ جادو کر کے دکھائے. دیکھو یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر ہو گیا تو کسی اور پہ کیوں نہیں ہو. یہ ان کے پاس بڑی زبردست دلیل ملی, لوگ فوراً متاثر ہو جاتے ہیں. یار جب سید الانبیاء پہ ہو گیا تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ او بھائی جادو اتنا آسان کام نہیں ہے, اس میں قوت خیالیہ کا بہت دخل ہوتا ہے. ہمارے نبی پر جو اثر ہو گیا تھا اس کی وجہ تھی, ایک حکمت تھی کہ یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے, اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے آپ پہ تھوڑا اثر ہونے دیا تاکہ یہ تانے سے آپ کیا ہو جائیں, بری ہو جائیں. یہ حکمت تھی. اتنا آسان ہوتا تو ابو بکر پہ کیوں نہیں ہوا, عمر پہ کیوں نہیں ہوا, عثمان پہ کیوں نہیں ہوا, علی پہ کیوں نہیں ہوا؟ اتنی اختیارات جادوگروں کو ہوتے تو یہی کام کر رہے ہوتے نا بیٹھ کے. عمران خان کیوں نہیں کرا دیتا نواز شریف پہ, نواز شریف کیوں نہیں کرا دیتا عمران خان پہ؟ ہے بھائی یہ تو بڑے مزے سے ہو جاتا حساب کتاب. ایک صاحب سے میں نے کہا یہ سیاسی لیڈر کیوں نہیں کرا دیتے؟ کہتے کراتے ہیں, دوسروں نے بھی اپنے ساتھ عامل رکھے ہوئے ہوتے ہیں. میں نے کہا بس کرو یار, کوئی عامل نہیں ہوتے بھائی. ذرا میاں بیوی میں جھگڑا ہوگا, فلانے نے کچھ کرا دیا ہے, یہ نہیں دیکھتے کہ غلطی کس کی ہے. یہ بد زبان ہے تو جھگڑا تو ہوگا, یہ کمبخت حقوق ادا نہیں کر رہا تو جھگڑا تو ہوگا. فوراً وہ بیل پہ تعویذ کی ہے فلانے. اور یہ ہمارے دیوبندی علماء اس میں مبتلا ہیں. اس میں میرے سامنے یہ نہ کہا کرو کہ وہ تو بڑے پہنچے ہوئے خلیفے, خلیفہ ہو بزرگ ہو کچھ بھی ہو, میں لوگوں سے کہتا ہوں میرے پیر و مرشد مجھے تعویذ دیں گے میں استعمال نہیں کرتا. میرے مسئلے دعاؤں سے حل ہو رہے ہیں. ان پرچیوں میرے شیخ و مرشد بھی تعویذ دیتے تھے دوسروں کو, اس لیے دیتے تھے کہ یہ جا کے پھر بازاروں پہ جائیں گے اپنا ایمان خراب کریں گے. خود کبھی بھی استعمال نہیں کیا, ہمیں بھی کبھی ترغیب نہیں دی. اور ہم ان پرچیوں سے دعا مانگو بس اللہ سے. بعض اکابر اس لیے دے دیتے ہیں کہ وہ پھر بالکل ہی شرک کی طرف چلا جاتا ہے نا, وہ مزاروں پہ جائے گا, ایک آدمی کی کھوپڑی میں بات نہیں آ رہی تو اس کو یا اللہ مدد لکھ کے پرچی دے بھی چل بھائی تو کر لے. وہ اس لیے کہ وہی ہے نا ارطغرل ڈرامہ بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں, علماء خاموشی اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ یار کم از کم فلم دیکھنے سے تو اس کو یہ چھڑوائیں گے تو فلم دے. ایک آدمی چرس پی رہا ہے, ہیروئن چیوں میں بیٹھ کے چرس پی رہا ہے, آپ اس سے چرس نہیں چھڑواؤ گے. آپ کو پتا ہے چرس چھڑوا دی تو کس پہ آ جائے گا؟ ہیروئن. لیکن کوئی حرم پہ جہاں سارے زمزم پی رہے ہیں وہاں چرس پیے گا تو چترول لیں گے. ابے سب زمزم کا ماحول ہے تو چرس پی رہا ہے بڑی, وہاں تو چائے بھی بری لگتی ہے. تو بعض ہمارے اکابر نے پرچی لکھ کے دے دی یا اللہ مدد کی, اس لیے کہ اس کمبخت کا پتا تھا یہ اس کو نہیں دیں گے, اس کے دماغ میں یہی گھسی ہوئی ہے پرچی, یہ کہاں جائے گا, یہ قبروں میں جائے گا, بالکل ہی شرک کر لے گا. لیکن آپ کو میں گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ان چیزوں میں نہ پڑھو. دیکھو زکریا علیہ السلام کے آخر وقت تک اولاد نہیں ہوئی, کوئی تعویذ استعمال نہیں کیا, ساری زندگی دعائیں مانگتے رہے ہیں. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا. اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا, میرے سر کے بال سفید, میری بیوی بوڑھی بھی بانجھ بھی, مگر تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں, مجھے اولاد دے دے. اللہ نے دے دی اولاد. کہیں گئے کسی روحانی ٹوپی ڈرامے کے پاس یا کہیں تعویذ لا کے پرچی رکھی ہو؟ کچھ بھی نہیں, اللہ سے مانگتے رہے ساری زندگی. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے ہیں, دعا مانگی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ میں غلطی پر ہوں, میری غلطی ہے, میں معافی چاہتا ہوں, تو ہر عیب سے پاک ہے. یہ دعا تھی, اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا. ہمارے ہاں کوئی ٹینشن ہوگی نا سب سے پہلے کسی نے کچھ کر دیا. صبح شام یہی مسئلے ہیں. یوسف علیہ السلام پر کتنی مصیبتیں آئیں, بچپن میں کنویں میں ڈالا گیا, پھر کنویں سے نکلے تو بازار میں فروخت ہو گئے, بازار میں فروخت ہوئے تو بادشاہ کے محل میں معاذ اللہ ملازم بن کے رہے, پھر ساری زندگی عفت اور پاک دامنی سے رہے, بادشاہ کی بیوی پہ کبھی بری نظر نہیں اٹھائی. لیکن الزام کس پہ لگ گیا؟ خود یوسف علیہ السلام پہ لگ گیا. غلط الزام کی بیس پہ جیل میں چلے گئے. مصیبتیں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ جیل میں گئے, ایک اچھا خواب, ایک خواب کی تعبیر سنائی, امید ہوئی اب رہائی ہو جائے گی. جس کمبخت کو بولا کہ تو مجھے یہاں سے نکلوا دے, وہ بادشاہ کے سامنے تذکرہ کرنا بھول گیا. ایک اور بڑی مصیبت, دسیوں مصیبتیں, دسیوں مصیبتیں. ادھر یعقوب علیہ السلام پر بھی مصیبتیں, بیٹا گیا, ساری زندگی روتے رہے, بجائے اس بیٹے کا آتا پتا چلتا دوسرا بیٹا بھی گیا. ہم ہوتے ہم کہتے یار یقیناً کسی نے کچھ کیا ہے. لوگ آتے ہیں نا یار مفتی صاحب کاروبار ہی نہیں چل کے دے رہا, ابھی کاروبار میرا ابھی اٹھا ہی تھا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا, پھر جناب میری شادی ہو گئی, یعنی یہ بھی ایک ٹینشن والا کام بن گیا, ابھی میرے ہنسنے کے دن آئے تھے میری کیا ہو گئی شادی ہو. شروع میں تو یہ سوچ کے کر رہا ہوتا ہے خوشی کی بات ہے نا, بعد میں کہہ رہا تھا یار یہ بھی ایک کسی نے کچھ کر دیا ہے. ہم پہ کچھ مصیبتیں نہیں آتی جو پیغمبروں پہ آئی ہیں. ایک دفعہ بھی تو یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا, کچھ بھی نہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ سے. یعقوب علیہ السلام بھی جب پریشانیوں پہ پریشانیاں کیا کہتے ہیں, انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ, میں اپنا غم کس سے بیان کرتا ہوں, اللہ سے, واعلم من اللہ ما لا تعلمون, اسی میں خیر ہوگی. پھر جب یوسف علیہ السلام اپنے والد سے ملتے ہیں کئی سالوں کے بعد پریشانیوں کے بعد, اب جب پریشانیاں ختم ہونے کا وقت آیا ہے تو کہیں بھی پریشانی کا تذکرہ نہیں کر رہے, پریشانی سے نکلنے کا تذکرہ کر رہے ہیں. اذ اخرجنی من السجنی, کنویں میں جانے کا تذکرہ نہیں ہے, اے میرے ابا میرے اللہ نے مجھ پر احسان کیا مجھے کنویں سے نکالا ہے. بھائی ہم ہوتے ہم کہتے ہیں ابا یہ تو میں ابھی بادشاہ بنا ہوا ہوں, ابھی آپ دیکھ رہے جو میں نے ماضی گزارا نا, ابا بس مجھ سے نہ پوچھ, پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہوتے ابا سے مل کے, ابا ایسی ٹینشن تھی کہ ان کمبختوں نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا, اور یہ ساری یہ تعویذ گنڈے والے ہیں, یہ سارے کون ہیں تعویذ گنڈے والے, اور وہ آپ آئی تھی نا اس دن ہمارے محلے میں, وہ ہمارے بھائیوں کی جیب میں تعویذ رکھ کے گئی تھی, ان کی وجہ سے یہ بھائیوں نے میرے ساتھ کیا جو کچھ کیا. پیغمبروں کی سیرت دیکھو, قرآن کی سیرت دیکھو, قرآن کہتا ہے ہر پیغمبر نے مصیبت میں اللہ سے دعا مانگی. دعا کا تبلیغ والے کہتے ہیں دو رکعت پڑھ کے کیا کرو, دعا مانگو, اس کا اپنا نور ہے. جتنی ٹینشن ہو پریشانی ہو دعا کے علاوہ کسی اور کام میں مت پڑھو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, زندگی سکون کی گزرے گی تو چھوڑ دیں. ہمیں آپ کو واقعہ سنا رہا تھا, جلدی سے ختم کرتا ہوں. میں نے عاملوں کے خلاف کھلے عام تقریریں شروع کر دی, بہت دبانگے دھول چیلنج, میں نے کہا ان کے باپ نے, ایک عامل نے کہا میں نے 10,000 جنات جلائے ہیں, بھی دیوبندی, میں نے کہا تیرا باپ ایک جن جلا کے دکھا دے نا, ان سے تمیز سے بات نہیں ہوتی, ایکچولی آپ دیکھیں یہ دلائی, یہ نہیں ہوتا, اس سے یہ اور شیر ہوتے ہیں, ان سے ڈرو بھی نہیں. بعض لوگوں کو میں نے کہا کہ عاملوں سے نہیں ڈرو, جا کے چیلنج کرو, تیرے باپ میں دم ہے تو دکھا رہا, کچھ کر کے دکھا. تو وہ جا کے ایسے ایسے نا کانپتے ہوئے ان کی کانپیں ٹانگنے لگیں, وہاں جا کے ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں وہاں جا کے. اور تو میں نے کہا ایسے نہیں ہوتا, ایسے تو تم اثر قبول کرو گے, کچھ نہیں بھی ہونا وہ ہو جائے گا. ایک نوجوان نے مجھے فون کیا کہ عامل نے مجھے دھمکی دی ہے 24 گھنٹے کے اندر تیرا یہ ہو جائے گا, کچھ ہو جائے گا. میں نے کہا اب وہ گھبرا رہا ہے نا, میں نے کہا گھبرائے گا تو نہیں بھی ہونا ہوگا ہو جائے گا, اس کو فون کر کے کہے تیرے باپ میں دم ہے نا, 24 نہیں تجھے 48 گھنٹے کا ٹائم ہے, ٹھیک ہے نا, تو کچھ کر کے دکھا. ان سے ایسے بات ہوتی ہے, ان سے نہیں ڈرا کرو. یہ بنیان سن سن کے سوائے بدبو کے کچھ بھی نہیں ان کو پتا چلتا, کسی کے بنیان سے نہیں پتا چلتا کہ اس پہ جن ہے یا نہیں ہے. کسی کے پاجامے میں اللہ نے یہ صلاحیت نہیں رکھی ہے کہ پاجامہ سن کے پتا چل جائے کہ اس پہ جن ہے یا نہیں. کم بہت بے شرم لوگ خواتین کے بنیان سنگھ رہے ہوتے ہیں, اپنی عورتوں کے بنیان کسی مرد کو سنگھانا یہ پرلے درجے کی بے شرمی ہے یا نہیں ہے. تو اس میں نے بیانہ شروع کر دیے, میں نے کہا ڈرامے باز, اور میں نے کہا تم ایک جن لا کے دکھا دو, اللہ کی قدرت دیکھو میرے ساتھ ہوا کیا. میرے ساتھ یہ ہوا, سردیوں کے دن تھے, میں گھر میں رات کو سو رہا ہوں, اچانک ٹھاک کی آواز آئی نا, جیسے ہماری چھت پہ کوئی پتھر آ کے لگا ہو, جیسے نہیں باہر سے پتھر آیا, پتھر آ کے لگا ہو. ہم نے کہا کوئی بچے نے پھینک دیا ہوگا, لیکن 12 بجے کون پتھراؤ کرے گا, گھر والے بھی ڈر گئے. میں نے کہا پتہ نہیں یہ کیا ہے, تھوڑی دیر میں دوسرا پتھر ڈڑاؤں, ایک اور, پھر پتھراؤ شروع, اور یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. میں نے کہا اوپر جا کے دیکھتا ہوں, گھر والوں نے روک دیا, بھائی کوئی خطرہ ہے, کوئی جان کا خطرہ نہ ہو. اس زمانے میں یہ ٹارگٹ کلنگ بھی بہت ہو رہی تھی, علماء کا قتل بھی بہت ہو رہا تھا. حضرت مولانا سم شیخوری شہید رحمۃ اللہ علیہ, جو بنی حضرت مفتی نظام الدین شہید, یہ سارے وہ جو ایک لائن لگی ہوئی تھی شہادتوں کی. اب پتھراؤ ہو رہا ہے, پھر تھوڑی دیر میں کیا ہوا, جیسے نلکا نہیں کھل جاتا, چھت کا نلکا کھلا ہے, پریشر سے پانی آ رہا ہے, ایسے لگا جیسے نلکا میں, ارے نلکا کس نے کھولا ہے, نلکا کس نے کھولا ہے بھائی. پہلی رات تو ہم بھی تھوڑا احتیاط کی, کوئی اوپر کوئی بہانے سے بلا, کیونکہ چھت ہماری بالکل کھلی ہوئی تھی تو کوئی بھی باہر سے چڑھنا چاہتا چڑھ سکتا. اب تو خیر دیوار بنا دی ہے, احتیاط ہم نے بھی کیا, ٹارگیٹ کلنگ ہو رہی ہے, گھر والے بھی گھبرا گئے. اچھا یہ ہوتا رہا. صبح مؤذن صاحب ہمارے پڑوس میں تھے, میں نے ان سے پوچھا آوازیں سنی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں یار, پتھراؤ بھی ہو رہا تھا, نلکے بھی کھل رہے تھے, پانی کی آواز آتی جیسے فل اسپیڈ میں خود ہی بند ہو جاتا تھا نلکا. وہ تو انہوں نے کہا یہاں کوئی چکر ہے, جن ہے یہاں. اور مفتی صاحب آپ جو ہے نا تھوڑا میرے جاننے والا ہے, وہ بہت علاج کرتا ہے جنات. میں نے کہا آرام سے بیٹھ جاؤ. میں نے کہا کچھ ہو گیا ہوگا. اگلے دن پھر 12 بجے کا ٹائم تھا, ایک پہلے پتھر آ کے گرتا کٹاک کر گیا, اس کے بعد پتھراؤ ہوتا, دھڑ 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 آوازیں آتی جیسے اینٹیں ہل رہی ہیں, پھر پانی کے پریشر سے کھلتا. 2 دن ہو گئے, میں پھر چھت پہ گیا, کچھ بھی نہیں ہے, نہ پانی نظر آ رہا ہے نہ پتھر نظر آ رہا ہے. چھت پہ میں کھڑا ہوں, اچانک ایک اینٹ ہلنے کی آواز آئی, جیسے اینٹ نہیں ہل رہی, میں دیکھ رہا ہوں اینٹ کہاں ہے یار, اینٹ ہلنے کی آواز آ رہی ہے, اینٹ نظر, اینٹ ہے کہاں. خیر جی ہم نیچے آ گئے, ہم نے کہا ہوگا کوئی, میں نے فیصلہ کیا تھا, میں نے کہا کسی ٹوپے ڈرامے کو تو لانا ہی نہیں, اگر جن ہے بھی تو ہماری بلا سے ہے, ہم کیا کریں بھائی, چھیڑ تو نہیں رہا نا, پتھر نظر تو آ نہیں رہے ہمیں, ٹھیک ہے, اور کریں گے تو آیت الکرسی پڑھ لیتے, سورہ فلق سورہ ناس پڑھ لیتے. 3rd day پھر ایک مؤذن صاحب ہمارے بیچارے اپنے گھر کی سیڑھیوں سے نیچے اترے, انہوں نے میرے بارے میں میرے بیان میں یہ سنا ہوا تھا کہ جو جنات سے ڈرتا ہے نا ان پہ جنات اور زیادہ آتے ہیں. اور وہ نیچے اتر کے نا چھت کی طرف رخ کر کے ایسے کہہ رہے, بھائیو ہم تم سے ڈرتے نہیں ہیں, لیکن تم خدا کا واسطہ یہاں سے چلے جاؤ, ہم تم سے بالکل بھی نہیں ڈرتے, لیکن اللہ کا واسطہ یہاں سے چلے جاؤ. اچھا ہم سو رہے ہیں گھر میں پڑے, گھر والوں تو وہ والدہ کے یہاں چلے گئے, اپنے نانی وانی کے یہاں جو بچے جاتے ہیں نا, اب میں اکیلا ہی تھا گھر میں. 3 دن ہو گئے, 4 دن ہو گئے, پھر میرے بارے میں خبریں پھیلنا شروع, مفتی صاحب کی چھت پہ کیا آ گئے جنات. اب مسجد کے بعض لوگ کہہ رہے بڑے فنٹر بنے پھرتے تھے نا ممبر پہ, عاملوں کو چیلنج, یہ فنٹر گیری اچھی نہیں ہوتی, عاملوں کو صبح شام جب چیلنج کریں گے اور جن چڑیل بھوت کی باتیں کریں گے تو پھر یہ تو ہوگا, آ گیا آدمی جن بھی نہ آ گیا. اب مجھے کہہ رہے ہیں علاج کراؤ, میں نے کہا بھائی ہم نہیں کرائیں گے علاج, جو کام ساری زندگی نہیں کی اب کیوں کریں. دعا مانگی اللہ سے, اللہ یہ جن ہیں اگر باتیں ہی ہیں تو بھگا دے ان کو. اب کیا ہوا, 4 دن ہو گئے, 5 دن ہو گئے, میں نے کہا یار اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک تلاش کرنی چاہیے, وہ کیا رہا ہے آج. میں نے کہا میں پوری رات جاگوں گا اور دیکھوں گا اس کو, چور کو پکڑوں گا, یہ جن شروع کہاں سے ہو رہا ہے, کیا ہے یہ آواز, پہلی آواز کہاں سے آتی ہے. میں نے کہا جہاں سے پہلی آواز آئے گی نا اس کی طرف کان لگاؤ. ہمارے گھر میں کونے میں کمرہ تھا, وہاں سے کی آواز شروع ہوئی ایک دم, میں فوراً وہاں پہنچا. میں نے کہا یہاں کون سی ایسی چیز ہے, کھڑکی سے جھانکا, نیچے بہت بڑا گیزر لگا ہوا ہے. میں نے کہا بیٹا یہ کوئی گیزر کا چکر لگ رہا ہے مجھے, کیونکہ آواز یہاں سے شروع ہو رہی ہے. پھر کی آواز پہلے ہوئی, پھر اس کے بعد پتھراؤ. میں نے کہا یہ آواز کے بعد پتھراؤ شروع ہوتا ہے, اس کا کوئی آپس میں کیا ہے لنک, پانی بھی ہے, آواز بھی ہے, پتھراؤ بھی ہے, میں کوئی سائنٹسٹ نہیں ہوں. میں نے کہا یار یہ جن گیزر ہے, اس کا گیزر سے کوئی لنک ہے, مجھے نہیں پتا کیا لنک ہے, لیکن یہ چڑیلیں شروع کہاں سے ہو رہی ہیں, یعنی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے, اس کی گیزر سے کوئی پریشر بن رہا ہے اور وہ پریشر بن کے گیس کا کہیں جا رہا ہے جہاں سے پتھر ہل رہے ہیں, تو پتھر نظر تو نہیں آ رہے. میں نے کہا یار جو ہمارے چھت پہ بہت بڑا ٹینک ہے نا, اس کے اندر ہو سکتا ہے پتھر ہو, شاید کچھ ایسا سیٹ اپ ہو کہ گیزر کی گیس ویس نہ نکل رہی ہو, کوئی پلمبر نے کچھ دن پہلے کام کیا تھا غلط کام کر دیا ہو, وہ پریشر واپس جا رہا ہو, پانی میں آواز کی رفتار تیز, آواز بڑھ جاتی ہے,
اب میں کوئی میکینک یا سائنٹسٹ تو ہوں نہیں, میرے کھوپڑی نے یہ کہا, میں نے کہا 100% یہ گیزر کا کام ہے, لیکن اس کی کوئی لاجک ہوگی جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی, کام گیزر کا ہے, مجھے یقین ہو گیا. میں جنات, مجھے نہیں پتا تھا ایسے جنات نہیں ایسے کرتے. تو میں نے مؤذن صاحب سے کہا, میں نے کہا رات میں نے جن پکڑ لی الحمدللہ, اور جن نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ میں نہیں آؤں گا بشرطے کہ گیزر میں چلاؤں. گیزر نہیں چلے گا آج, اور جن نے گارنٹی لی ہے کہ وہ نہیں آئے. یہی ہوا, گیزر نہیں چلایا اس دن, مارکیٹ سے جن کیا ہو گیا شارٹ. پھر ہم نے مسجد کمیٹی کو بلایا, پلمبروں کو بلایا, یار یہ تو انہوں نے دیکھا بھائی اس میں گیس نکلنے کا گیزر میں راستہ ہے ہی نہیں. پلمبر نے کام ایسا کیا ہے, جتنی گیس بن رہی ہے ریورس ہو رہی ہے, پانی کھولتا ہے اس کی آواز, پھر وہ ٹینکی میں ریورس ہوتا ہے, ٹینکی کا ڈھکن کھول کے دیکھا تو اتنے پتھر, پتہ نہیں کتنے عرصے سے ٹینکی صاف ہی نہیں ہوئی ہے, وہ پتھروں کی فائرنگ ہو رہی ہے, ڈھکن اوپر اٹھتا ہے دھڑام سے آگے نیچے لگتا ہے, گیس بنتی ہے نا. شکر ہے ٹینکی نہیں پھٹی, اگر ٹینکی پھٹتی ہم کہتے جن فدائی حملہ کر کے گیا یہاں. حقیقت ہے ہم کہتے یہ جنات نے کیا کر دیا ہے, پہلے ڈرایا, جب نہیں ڈرے تو اس نے کہا بم پھاڑ کے چلے جاؤ. تو اس کے بعد سے ہم نے کہا عاملوں کی ایسی کی تیسی, اب تو ہم اور بیان کریں گے. تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹوں, سب سے پہلا عقیدہ کیا ہے, تو دعائیں مانگنا سیکھو, دعائیں ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا سیکھو, تعویذ گنڈوں میں نہ پڑو, ہر مسئلہ دعا سے حل ہوگا انشاءاللہ, اور اللہ کے پاس جاؤ سیدھا سیدھا, اللہ سے مانگو, بزرگوں کے پاس دعا کرانے کے لیے جاؤ کہ آپ اللہ کے نیک بندے, آپ بھی ہمارے لیے دعا کر دیں. یہ تو سنت عمل ہے کہ نبی کے پاس صحابہ آتے تھے. تو دوسرا کام یہ کرنا ہے, اسلام میں توحید کے بعد سب سے اہم حکم کیا ہے, نماز. مسجد میں جماعت سے نماز, جس دن نماز چھوٹ جائے, فجر کی نماز چھوٹ جائے, سزا دو اپنے آپ کو, دیکھو زندگی گزر جائے گی. اللہ نے پانچ نمازیں فرض کی, پانچوں کا اعلان کروایا حی علی الصلاح. ہر دفعہ اللہ یاد دہانی کراتے ہیں, ابھی اللہ یاد دہانی کرا رہا ہے, حساب نہیں لے رہا, کل یاد دہانی نہیں ہوگی, ان تمام نمازوں کا آپ سے حساب لیا جائے. آج سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں مجھ سمیت, ہم سب عزم کریں کہ زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں ہونے دیں گے, چاہے کیسا ہی روزہ ہو, کچھ بھی ہو جائے, مسجد میں جا کے جماعت سے نماز پڑھیں گے. عزم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, اور اگر کبھی جماعت رہ جائے تو پھر قضا نہ ہونے دیں, سفر ہو, حضر ہو, بازار میں ہو, کچھ بھی ہو, نماز نہیں قضا ہونے دینا کسی صورت میں. تیسرا کام جس کی اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت, دیکھو رمضان تو سال میں ایک دفعہ آتا ہے, روزے رکھ ہی لیتے ہیں, ماحول بنا ہوا ہوتا ہے, زکوٰۃ مالداروں میں فرض ہے سال میں ایک دفعہ 2.5%, بہت تھوڑی ہوتی ہے, بہت آسان حکم ہے. سب سے مشکل حکم نماز ہے, اور قرآن نے بھی کہا ہے نماز, یہ حقوق اللہ ہو گئے, توحید اور نماز. اب آتا ہے حقوق العباد کا دائرہ, اگر آپ نے یہ دو حقوق پورے کر لیے نا, توحید اور نماز, تو انشاءاللہ حقوق اللہ کے بارے میں آپ سے سوال, بولو نا, نہیں ہوگا. اب رہ جائیں گے حقوق العباد. تو حقوق العباد میں سب سے پہلے ہیں والدین. آج سے عزم کرو کبھی ابا کے سامنے, اما کے سامنے اونچی آواز سے بات بولتے کیوں نہیں کریں, اگر ہو جائے تو بس استغفار, بس سمجھتے ہو, کبھی بھی نہیں. حقوق العباد میں ماں باپ کے بعد آتے ہیں بھائی اور بہنیں. زندگی بھر عزم کرو بھائی اور بہنوں کا رشتہ ہمیشہ جوڑ کے رکھیں گے, توڑنے بولو نہیں دیں. یہ قرآن کا حکم ہے, خونی رشتوں کو جوڑنا ہے آپ نے. جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ یہ عزم کریں کہ اپنی زوجہ سے محبت سے پیش آئیں گے, اس کے بنیادی حقوق بولتے کیوں نہیں پورے کریں گے. گھر کے باہر دوستوں میں ہا ہا ہو ہی بڑے مزے سے باتیں کر رہا ہوتا ہے, گھر میں آتا ہی ایسے جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا. میں نے دیکھا گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے ہوں گے, دوستوں میں لطیفے بھی, ہا ہا ہو ہی ہے, گھر میں آئے گا بات ہی نہیں کرتا گھر والی سے, ناک پہ مکھی بیٹھی ہوئی ہے, تکبر فرعون بنا ہوگا, بھائی تمیز سے بات کر لو, اس سے عزت سے بات کر لو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں مسکراتے چہرے کے ساتھ, دوستوں سے زیادہ کس کا حق ہے, جو آپ کی لائف پارٹنر ہے نا, تو زندگی بھر کی ساتھی ہے, اس کو لفٹ نہیں کرا رہے کیونکہ آپ کے قبضے میں آ گئی ہے وہ. جب تک قبضے میں نہیں آتی تو کتنے ایزی لوڈ اور بیلنس ڈلوا رہا ہے اور استخارے نکلوا رہا ہے اور تعویذ گنڈے لے رہا ہے. تو غیرت کے خلاف ہے یہ, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ اگر یہ چند آپ نے رشتوں کو جوڑ لیا, ماموں ہے, خالہ ہے, پھپھی ہے, بھانجی ہے, بھتیجی ہے, جو خونی رشتے جن سے پردہ بھی فرض نہیں ہے, یہ چند رشتے آپ نے جوڑ لیے تو انشاءاللہ حقوق العباد کے بارے میں آپ سے سوال بولو نہیں. اور ایک آخری بات, ایک گناہ جس کا اللہ کے حق سے تعلق ہے وہ اس زمانے میں بہت زیادہ سے بھی زیادہ ہو گیا ہے, وہ ہے بد نظری. انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنا, لڑکیوں سے دوستیاں لگانا, تو یہ پہلے زمانے میں نہیں تھا, اب بہت زیادہ ہو گیا. عزم کرو حلال میں وسعت دیں گے, حرام کے قریب بھی نہیں پھٹکیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ دیکھو جب برائی سے بچو گے نا تو حلال میں وسعت دینا بھی ضروری ہے. اس زمانے میں کئی لوگ ہیں زنا کے قریب جا چکے تھے, میں نے ان سے بولا یار چار شادیوں کی نیت کر لو کہ ہم چار خوبصورت لڑکیوں سے شادی کریں گے. قسم اٹھا کے بولتا ہوں, انہوں نے مجھے خود بتایا جب سے ہم نے یہ نیت کی ہے ہم زنا سے بچ گئے. کیوں؟ شریعت نے آلٹرنیٹ دے دیا نا اس کا, ورنہ پیسہ بھی ہو وسائل بھی ہو بچنا مشکل ہے, عورتیں خود برباد کر رہی ہوتی ہیں. کتنے لوگ ہیں, اگر میں کتاب میں ان کے تفصیلیں لکھنا چاہتا اتنی موٹی کتاب بن جاتی کہ فلاں جگہ پہ فلاں آدمی رہتا ہے نوجوان جس کا زنا کا ارادہ تھا یا زنا کرتا تھا, نکاح کا اس نے پروگرام بنایا کہ میں اللہ نے میرے لیے چار کی اجازت دی ہے, حقوق بھی پورے کروں ان کے, تو میں اب آئندہ شادیوں پہ زور لگاؤں گا, زنا کے قریب بولو نہیں جاؤں. ایسی کہ تیسی معاشرہ روک کے تو دکھائے یار, ڈرتے کس سے ہو یار؟ ابا سے ڈر رہے ہو, اما سے ڈر رہے ہو, ابا کے خرچے پہ تھوڑی کر رہے ہو آپ. زنا کرتے ہوئے کوئی ابا سے پوچھتا ہے کیا ہو گیا؟ تو نکاح کرتے ہوئے ابا سے پوچھو, بتاؤ مان جائیں ٹھیک ہے, نہیں مانے کر کے بتا دو ابا ہو گئی. اپنے خرچے پہ کر رہے ہو, الگ گھر لے کے دے رہے ہو, اور آپ کہو گے میرے پاس پیسے نہیں ہے, اس نیت سے پیسے کماؤں کہ نکاح کروں گا. حدیث میں آتا ہے جو زنا سے بچنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہے اللہ نے اس کی مدد اپنے ذمے لازم کر لی ہے. یہ اس زمانے میں ضروری ہے, لوگ اس کو لطیفے کے طور پہ لیتے ہیں, مذاق کے طور پہ لیتے ہیں, لیکن جس طرح زنا پھیل رہا ہے نا, بربادی ہو رہی ہے. ہمارے ان بزرگوں کو بےچاروں کو حالات کا علم نہیں ہے, یہ روکتے رہیں گے آپ کو, یہ کہیں گے پاگل ہو گیا, سٹیا گیا ہے, اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. یہ اپنے زمانے کے لحاظ سے آپ کو قیاس کر رہے ہیں, ان کو نہیں پتا ابھی یونیورسٹیوں کا کالجوں کا ماحول کیا چل رہا ہے, انٹرنیٹ پہ کیا بےہودگی ہو رہی ہے. تو اللہ نے اجازت دی ہے. میں جب دوسری شادی کر رہا تھا لوگ بہت روکتے تھے, کیوں کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو؟ پہلے تو میں سمجھاتا تھا گھنٹہ گھنٹہ بٹھا کے, یہ ہے معاشرے کی ضرورت وغیرہ وغیرہ. پھر جب میں نے دیکھا نا یار لوگ نہیں مانیں گے, میں نے کہا کر رہا ہوں اپنے خرچے پہ کروں, تیرے باپ میں دم میں نے روک کے دکھا دے مجھے ایسی کی طرح سے جا. خدا نے اجازت دی ہے, جب خدا اجازت دے رہا ہے مجھے تو میں تجھ سے پوچھ کے کروں, یہ خدا کی توہین ہے. اللہ کہے گا میں نے اجازت دی ہے تو تم میرے برابر کیوں سمجھ رہے ہیں کسی اور کو؟ بھائی آپ کے باپ نے آپ کو خربوزہ لا کے رکھا آپ کے سامنے, کہا بیٹا یہ میری طرف سے گفٹ ہے کھا لو, آپ کا دل ہی نہیں چاہ رہا کھانے کا, آپ ایکسکیوز کر لیتے ہیں, ابا میرا دل نہیں چاہ رہا پیٹ بھرا ہوا پکے گا. چلو ٹھیک ہے بیٹا یہ تو میری طرف سے گفٹ تھا, دل چاہ رہا ہے کھا لو, کوئی زبردستی تھوڑی کھلاؤں گا. آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے, پیسے بھی ہیں خربوزہ کھانے کے, ہیں بھائی آپ پھر بھی نہیں کھا رہے. ابا پوچھتے کیوں نہیں کھا رہے؟ آپ بولتے پو وسیم بھائی نے منع کیا. ابا کہے گا کمبخت میں تیرا باپ ہوں, یہ وسیم کہاں سے آ گیا ہے بھائی؟ تو بولتا میرا دل نہیں چاہ رہا, میرے پاس پیسے نہیں ہے, میں ہضم نہیں کر سکتا, پیٹ خراب ہے میرا. میں جب تیرا باپ ہو گیا تجھے کہہ رہا ہوں کہ تو کھا سکتا ہے, تو وسیم کون ہے؟ اس کا مطلب جا اسی کو باپ بنا. اپنا باپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ نے قرآن میں بولا ہے کہ جو تمہیں عورتیں پسند آئیں اپنے خرچے پہ عدل کی شرط کے ساتھ, ان کے حقوق اگر پورا کرنے کا ارادہ ہے تو کتنی کر سکتے ہو؟ چار کر سکتے. 18 سال والی ہوں, 20 سال والی ہوں, 24 سال والی, جو پسند آئے, بیوہ ہوں, طلاق یافتہ ہوں, عمر زیادہ ہو, بچے ہوں, نہیں ہوں, جو پسند آ رہی ہے. کتنے لوگ نوجوان آتے ہیں یار ہمیں بیوہ پسند آ رہی ہے, اس کے 6 بچے ہمیں پسند آ رہی ہے. میں کہ کر لے بھائی. ابا کہہ رہے ہم معاشرے کو منہ کیا دکھائیں گے. میں نے کہا ابا سے کہنا, ابا جو چہرہ آپ اب تک, منہ تو نہیں بولو چہرے کا لگو, جو اب تک دکھاتے رہے آئندہ بھی وہی دکھائیے گا. ٹھیک ہے, آپ کو جو سمجھ میں آ رہی ہے اس سے کر لو. یہ نہ دیکھو بیوہ ہے, طلاق یافتہ ہے, بچے ہیں, نہیں ہیں, جو سمجھ میں آ رہی ہے بولو کرو, اپنے خرچے پہ کر رہے ہو. اب معاشرہ کہے گا, فلانا کہے گا, تو آپ میں اگر خود ہی دم نہیں ہے, آپ کو یار میں افورڈ نہیں کر سکتا بھائی, دو بیویوں کی جنگ میں نہیں دیکھ سکتا, میری جیب میں پیسے نہیں ہیں, میں تو ایک کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا, اور میں دو میں عدل کیسے کروں گا, پٹوں گا, ہیلمٹ خریدنا پڑے گا گھر جانے کے لیے, اور یہ ہوگا, بھائی چھوڑو, ایک آرام سے سکون کی زندگی گزر رہی ہے, آتے ہیں آرام سے مزے سے ہو جاتے ہیں, مفتی صاحب پتہ نہیں کن چکر میں ڈال کے جا رہے ہیں. ایک آدمی کے 20 سال سے اولاد نہیں, میں نے اس کو بولا کر لے دوسری شادی, اس نے کہا بھائی تمیز سے آتا ہوں گھر میں, بستر پہ سو جاتا ہوں آرام سے, اولاد کے چکر میں دوسری کروں گا, ایک ٹینشن, صحیح ہے نا. تو بعض لوگوں کا نہیں ہوتا, وہ ٹینشن نہیں برداشت ہوتی, ان سے کہتے ہیں ہم گناہ سے بھی بچ رہے ہیں, ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہمارے لیے کافی ہے, تو ٹھیک ہے نہ کرو, گن پوائنٹ پہ تھوڑی کوئی کروا سکتا ہے. لیکن یہ جو کہنا ہے نا, دل بھی چاہ رہا ہے, پیسے بھی ہیں, پھر سمجھ میں بھی آ رہا ہے رشتہ, ماموں منع کر رہے ہیں. یہاں آئے گا اللہ کو غضب کہ میں نے آخری کتاب جو ہر رمضان میں پڑھی جاتی ہے, تلاوت کی جاتی ہے, تو سنتا ہے, اس میں صاف لکھا ہوا ہے فن کے ہو ماں تو آبا لکم مین النسائی, تم نکاح کرو جو تمہیں اچھی لگے, جو بھی, اس میں اللہ نے بیوہ طلاق یافتہ بچوں والی غیر بچوں والی کا فرق نہیں رکھا, نہ 18 سال نہ 20 سال, تو قید بھی نہیں لگائی بھائی, جو سمجھ جو راضی ہو جائے, ظاہر ہے آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی, ضروری تھوڑی اس کو بھی آپ سمجھ میں آ رہے ہیں, یہ بھی تو ضروری ہے نا کہ اس کو بھی آپ سمجھ میں آ رہے ہیں, آپ کو تو بہت سی سمجھ میں آئیں گے, ان کو آپ سمجھ میں نہیں آؤ گے, تو جو آپ کو سمجھ میں آئے اور ان کو بھی آپ سمجھ میں آ جائیں, تو اللہ کیا کہتا ہے, دو دو تین تین چار چار سے نکاح بولو کر سکتے. اللہ نے پرمیشن دے دی, کسی کے باپ میں دم ہے روک کے دکھائے, پھر جب لوگ روکا کریں نا, آپ بولے تیرے باپ میں دم ہے تو روک, معذرت ابیوزیو لینگویج میں تھوڑی نازیبہ زبان استعمال کر رہا ہوں, مگر تمیز کا دور مارکیٹ میں ہے نہیں. ایک بوڑھے میاں تھے, وہ میرے پاس آئے, ان کی عمر ہوگی 65 سال, ان کی وائف کا انتقال ہو گیا, کہنے لگے یار میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اب میری تنہائی ہے, بچی کی بھی شادی ہو گئی, بچے بھی اپنے بیویوں میں مشغول ہیں, بچوں میں, میں اکیلا ہوں, ظاہر ہے آدمی جو بات دل کی بیوی کس سے کر سکتا ہے, وہ اپنی اولاد سے نہیں کر سکتا. کہنے لگے مولوی صاحب کوئی رشتہ ہو تو بتائیں, میں رشتے وشتے کراتا نہیں, اتفاق سے خاتون تھی, میں نے بتا دیا, اس خاتون کو بھی وہ بابا جی پسند آ گئے, وہ بھی بیچاری اس طرح کہیں اکیلی, ان کو بھی ایک عدد میاں چاہیے تھا, یہ انسان کی نیچر ہے. اب کیا ہے کہ بچوں کے منہ بگڑ گئے, بچے کہہ رہے ہیں ابا اس عمر میں شادی کرو گے, ہماری جائیداد بھی جائے گی, اما کا انتقال ہو گیا ہے پھر بھی ہماری جائیداد اس میں چلی جائے گی 8واں حصہ, اور ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے. تو وہ بڑے میاں آ کے کہنے لگے یار میں تو تنہائی کے دن کٹ رہے ہیں, میں عذاب میں آیا ہوں, مجھے اچھا رشتہ بھی ملا ہے, میرے بچے نہیں مان رہے. میں نے کہا کان سے پکڑ کے ان کو باہر نکال دو گھر سے, بولو جائیداد میری ہے, ایک دھیلا تمہیں نہیں ملے گا, جاؤ سارا ٹرسٹ میں میں نے کہا جمع کرا دو زندگی. سی نالائق اولاد, جس اولاد کو بوڑھے باپ کا خیال کرنا چاہیے, وہ اولاد کمبخت 12% جو جائیداد ہے نا اس پہ نظر رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے, جو سارا باپ کا مال ہے, باپ نے محنت سے کمایا ہے, اس 12.5% کی بیس پر باقی سارا اولاد کو مل رہا ہے, صرف 8واں حصہ بیوہ کو جائے گا, اس چکر میں اپنے باپ کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے. تو معاشرہ نہیں جینے دیتا میرے بھائی, اپنا فائدہ بھی انسان کو سوچتا ہے. جب کرنے کا ارادہ ہو نا, برائی پہ بد نظری کرو گے نا, اللہ حساب لے گا. یہ جو قرآن کہنا نا, یغضوا من ابصارہم, نظروں کو جھکاؤ, یہ ٹک ٹاکر کے بارے میں بھی ہے, ٹک ٹاک پہ جو لڑکیاں آ رہی ہیں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے, یوٹیوب پہ اجازت نہیں ہے, فوش فلمیں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے, انٹیوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. جب کسی عورت کو بری نظر سے دیکھو گے, قرآن دھمکی دیتا ہے, یعلم خائنۃ الاعین, تیری آنکھ جو خیانت کرتی ہے میں اسے جانتا ہوں. دنیا نہیں جان رہی کہ تو کہاں نظر اٹھا کے کس نیت سے دیکھ رہا ہے, تیرے دل کے حالات کو بھی جانتا ہوں, تیری آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہوں. یہ جو آنکھوں کی خیانت کی دھمکی قرآن نے دی ہے, یہ بد نظری پہ دی ہے. صوفی صوفی بنا ہوتا ہے, حاجی حاجی بنا ہوتا ہے, اور سارا دن انٹیوں کو دیکھ رہا ہوں. آپ دیکھو کبھی نوجوان کو لڑکے کی فون آئے گا نا, آرام سے فون سن کے جواب دے دے گا, ہاں بھائی جواب. خاتون کا فون آ جائے, ایسے لمبی تفصیل سے اس کو سمجھائیں گے, پھر اس کو کہیں گے جو مزید کچھ سمجھنا ہو تو کل دوبارہ آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتی ہیں. بیوی کا فون آ جائے ٹھک کر کے بند کر دیں گے اس کو, کیا بیگم ہر وقت فون بچا کے رکھا ہوا ہے تم نے. تو اللہ آنکھوں کی خیانت کو بولو جان. تو یہ بیچاری لڑکیاں بھی گھروں میں بڈھی ہو رہی ہیں, یہ جو لڑکیوں بچیوں کے قتل کے واقعات آ رہے ہیں یہ غلط ہیں, لیکن کیوں ہو رہے ہیں, کیوں ہو رہے ہیں؟ بچیوں کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں معاشرے میں. خیر یہ قتل تو بڑے شفاف لوگ ہیں, ان کو تو لٹکانا چاہیے حکومت کو. بیٹی جیسی بھی ہو وہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے. تو آپ معاشرے میں نکاح کو بولو روک دیں, اور اس میں اعتماد کس پر کریں؟ اللہ پہ. اللہ گھر چلائے گا. ہم نے کوئی شادی شدہ آدمی نہیں دیکھا کہ فاقوں سے مر رہا ہو. کمارے بہت سے گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں, ساری ساری رات گٹر کا ڈھکن, صبح پھر پوستیوں کی طرح جا کے سوتے ہیں, دوستوں یاروں میں دل بہلاتے ہیں, کوئی گھر نہیں ہے, کوئی اولاد نہیں ہے, پھر 50-50 سال میں کمبخت جا کے شادیاں کرتے ہیں. جب بچوں کو چاہیے تھا باپ کو پالتے ہیں, اس وقت بڑھاپے میں باپ کس کو پال رہا ہوتا ہے؟ بچوں کو پال رہا ہوتا ہے. جوانی میں دادا بنو, مزہ نہ آئے پیسے واپس, سمجھ رہے ہو؟ مزہ نہ آئے پیسے, جوانی میں دادا بنو. تو اپنے ابا کو بول دیا کرو اگر آپ کی شادی نہیں کرا رہے. ابا, اگر آپ کے ابا آپ کو شادی سے روکتے تو کیا آپ میرے ابا بنتے؟ بتایا کرو ابا کو, سمجھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا سنا اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ معاف فرمائے. بے حیائی کے طوفان سے ہماری لڑکیوں کی بھی, لڑکوں کی بھی, نوجوانوں کی بھی, عورتوں کی بھی حفاظت فرمائے. معاشرے میں نکاح کو فروغ دینے کی توفیق عطا فرمائے. عقیدے میں اللہ, دیکھو کیسی پیاری تعلیمات ہیں, عقیدے میں اللہ ہم کو توحید پرست بنائے, 5 ٹائم نماز کا پابند بنائے, معاملات میں ہیر پھیر سے اللہ ہم سب کو بچائے. قرآن کیا کہتا ہے؟ جو ان پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم اس کو دنیا میں بڑی پیاری پاکیزہ زندگی دیں گے سکون والی, آخرت بھی اس کی اور دنیا بھی. وہ لے گیا, اس لائف اسٹائل سے ہٹو گے آخرت تو برباد ہوگی, دنیا میں بھی آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان قاری حضرات جنہوں